السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ نمبر 17, سورہ انبیاء. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, آمین یا رب العالمین. الحمدللہ, آج ہم 17 جو سٹارٹ کریں گے, اور واقعی میں اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے جوڑا اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دی. یہ سمجھنے کی توفیق دی, الحمدللہ. آپ نے خود یہ بات محسوس کی ہوگی کہ اگر ہم قرآن سے ایک دن بھی دور رہیں یا ایک دن بھی چھٹی کریں تو ہمیں وہ دن بہت لمبا لگتا ہے. الحمدللہ, قرآن کی وجہ سے وقت کیسے گزرتا ہے ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا, اور ہمارا وقت الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں, اس کی آیات میں غور و فکر کرتے ہوئے, اور اس کے احکامات کو جانتے ہوئے, اور اس کے جو منہیات ہیں اس سے رکتے ہوئے یا اس سے رکنے کی دعا کرتے ہوئے گزرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے, یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. تو اس پر ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بنایا, اور قرآن سے کسی نہ کسی تعلق سے ہمیں جوڑے رکھا ہے, چاہے پڑھنے والا بنایا ہے, چاہے پڑھانے والا, یا پھر سمجھنے والا یا سمجھانے والا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ قرآن سے جوڑے رکھے, اور یہ قرآن اور ہمارا ساتھ زندگی کی آخری سانس تک رہے, تاکہ یہ قرآن قبر میں بھی ہمارے ساتھ رہے اور آخرت میں بھی ہماری سفارش کرنے والا بنے. جیسے کہ الحمدللہ ہم نے پہلے بھی حدیث پڑھی تھی, آپ کو یاد ہوگا, اور اس میں حدیث میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ یہ قرآن دراصل سفارش کرے گا. القرآن وسیام یشفیانی للعبد یوم القیامہ. یہ قرآن اور روزہ قیامت کے دن سفارش کریں گے بندے کے لیے اپنے رب کے سامنے. اور روزہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اسے کھانے پینے اور شہوات سے روکے رکھا, لہٰذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما, تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی. اور قرآن کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اسے رات کی گھڑیوں میں سونے سے دور رکھا, یعنی وہ تلاوت کرتا تھا قرآن کی, تو لہٰذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما, تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی. تو اس سے بڑھ کر سعادت ہمارے لیے کیا ہو سکتی کہ یہ قرآن ہمارے لیے سفارش ہی بنے گا انشاءاللہ. اور ویسے بھی ہم یہ بھی پڑھتے آئے ہیں کہ دو صورتیں ہیں, غمامتان کا لفظ آیا ہے کہ سورہ بقرہ اور آل عمران, اس کی تلاوت کیا کرو, کیونکہ یہ ایک بادلوں کے سائے کی صورت میں آئے گی قیامت کے دن, اور سایہ کریں گی, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت کرے گی کہ اللہ تعالیٰ یہ بندے کو محفوظ رکھ, کیونکہ یہ ہماری تلاوت کرتا رہا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دن اور رات کی گھڑیوں میں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائے. اس قرآن کو ہمارے سینے کی بہار, ہمارے غموں کا مداوا, اور ہمارا دنیا اور آخرت میں ساتھی بنائے, آمین. آئیے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم یلعبون لاہیۃ قلوبهم واسر النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتاتون السحر وانتم تبصرون. قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت, اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. ان کے پاس جو بھی تازہ نصیحت ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں. دل ان کے دوسرے ہی فکروں میں منہمک ہیں, اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے, پھر کہ تم آنکھیں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے یا اس سحر میں گرفتار ہو جاؤ گے. سورہ انبیاء, انبیاء دراصل نبی کی جمع ہے, اور یہ انبیاء, یہ سورہ انبیاء دراصل یہ بھی مکی سورت ہے. اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایسی سورتیں جو کہ مکی سورتیں ہوتی ہیں, دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے نا سورتوں کو, کہ ایک مکی ہے اور ایک مدنی ہے. جو ہجرت سے پہلے صورتیں نازل ہوئی وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں, اور جو ہجرت کے بعد صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں. تو مکی صورتوں میں زیادہ تر مضمون ہمیں جو نظر آتا ہے وہ کون سا نظر آتا ہے؟ الحمدللہ آپ کو سب کو بھی یہ بات معلوم ہو چکی ہوگی کہ مکی صورتیں ہمیشہ اس مضمون سے بھری ہوتی ہیں جس میں آخرت, توحید, رسالت کا ذکر ہوتا ہے, قیامت کی بات کی جاتی ہے, اس آخری وقت کے آنے کے بارے میں انفارم کیا جاتا ہے یا اس کی تیاری کی بات کی جاتی ہے. اور مکی صورتوں کا ایک اپنا الگ ہی مزاج ہے ماشاءاللہ, یعنی ایسا وہ خطبہ ہے مکی صورتیں کہ جس میں الفاظ ऐसे जामे इस्तेमाल किए गए हैं कि सामने वाला सुनकर हैरान हो जाता है कि नहीं, अल्फाज की जो जामियत है या उसकी बलागत है वो इंसान को हैरान कर देती है माशाल्लाह। और जो सुनने वाले हैं अगर वो तासुब से पाक होकर सुने तो वो फौरन ईमान ले आते हैं। और कई सहाबा का हमें यही उनके बारे में पता चलता है कि सहाबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम इन सूरतों की बलागत यानी इसका जो अंदाज बयां है मक्की सूरतों का तो उसको सुनकर वो ईमान ले आए। जैसे कि एक सहाबी के बारे में आता है कि उन्होंने सूरह तूर सुन रहे थे, वो मक्का से मदीना आए थे अल्लाह के रसूल से कुछ बात करने के लिए, लेकिन अल्लाह के रसूल से उस वक्त नमाज पढ़ा रहे थे और आप सूरह तूर पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे लगा कि गोया कि बस कयामत आ चुकी हो और मैं उसकी उस सूरत की जो बलागत थी उसमें मैं गिरफ्तार हो गया और मैं फौरन मुझे ऐसा मेरा दिल चाहा कि मैं सजदे में गिर जाऊं और उन्होंने इसके बाद इस्लाम कबूल कर लिया माशाल्लाह। तो वाकई में जो मक्की सूरतें हैं उनकी बलागत बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब यहां जो बात आ रही है कि इक़तरब लिन्नास हिसाबहुम वहुम फी ग़फ़लतिन मुरिदून, सबसे पहली बात है इक़तरब करीब आ चुका है लोगों के लिए, हिसाबहुम उनके हिसाब का वक्त, और वहुम वो है कि फी ग़फ़लतिन मुरिदून वो है कि गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं। यानी यहां पर अल्लाह सुब्हान व तआला बता रहे हैं कि क़यामत इतने करीब आ चुकी है। क़यामत ऐसे है गोया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था इसके बारे में कि मैं और क़यामत दोनों इस तरह से, और आपने अपनी दोनों उंगलियों जो बराबर बराबर होती हैं उसको उठाकर बताया कि अब आपके बाद कोई नबी नहीं सिर्फ कयामत ही आने वाली है, यानी आप आखिरी नबी हैं। और इससे पहले जितने अंबिया आते रहे हैं उनके वक्त कयामत का वक्त करीब नहीं था, क्यों? क्योंकि उनके बाद कोई ना कोई नबी आने वाला था, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। फिर दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि एक और हदीस से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमें ये पता चलता है कि आपने फरमाया कि मन मात फकत काम कयामहु, कि जिसकी मौत वाकई होगी उसकी कयामत वाकई होगी। इन्हें कयामत तो जब आना होगी आएगी, अपने वक्त पर आएगी जब अल्लाह ताला ने इसके लिए फैसले का वक्त मुकर्रर कर रखा है, लेकिन जिस इंसान की मौत वाकई हो जाती है उसकी कयामत आ गई। और वाकई में आप देखिए कि जब हम दुनिया से खुद ही चले जाएं तो हमारे लिए क्या बचता है वक्त, या क्या हमारे लिए अमल का वक्त बचता है। तो यहां पर वो लोग बार बार सवालत करते थे कि कब आएंगी कयामत, जिस बात की तुम हमें धमकी दे रहे हो या जिस बात के आने का तुम वादा कर रहे हो तो उसको बताओ कब आएगी। तो अल्लाह ताला फरमाया कि इक़तरब करीब ही आ लगा है, करीब आ लगा है लोगों के हिसाब किताब का वक्त। और इसीलिए आप देखें कि हिसाब किताब यानी कयामत के दिन का जो कॉन्सेप्ट पेश किया गया है उसको यौमुद्दीन कहा गया है, बदले का दिन, कि जिस दिन हिसाब किताब होगा, जिस दिन बदला दिया जाएगा, कोई राई के दाने के बराबर अमल भी जाया नहीं जाएगा और राई के दाने के बराबर भी तकबर अगर होगा तो सामने खुलकर आ जाएगा। तो इसीलिए उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहा करते थे कि हासिबू क़ब्ल अन तुहासिबू, कि अपना हिसाब किताब लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किताब लिया जाए। तो आप देखें कि अल्लाह ताला ने जो कॉन्सेप्ट हमें दिया है दुनिया में जिंदगी गुजारने का, कि हम दुनिया में जब रहें तो हमको अपनी अकाउंटेबिलिटी का एहसास हो, और यह एहसास होता है हमें कब, जब हम कुरान से करीब होते हैं। तो हिसाब की फिक्र यकीनन इंसान को चैन नहीं लेने देती, वो इंसान को दरअसल सरगर्म में अमल रखती है और वो अमल की कोशिश करता रहता है। और जो लोगों का एटीट्यूड संजीदा नहीं होता, जो गैर संजीदगी से इसको लेते हैं, जो मजाक में उड़ाते हैं, जो खेल कूद में पड़े रहते हैं, तो यहां पर उनके लिए लफ्ज भी आया है कि कौन एराज बरतते हैं, कौन गफलत में पड़े हुए हैं, वो लोग जो कि इसको उनका जो एटीट्यूड है सुनने का लापरवाही वाला, एक कान से सुना दूसरे कान से उड़ा दिया, नाक पे बैठी मक्खी गोया की उड़ा दी, कोई अहमियत ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि लाहियतन कुलुबहुम, उनके दिल लहु व लआब में लगे हुए हैं, उनके दिल कहां मशगूल है, उनके दिल कहां मुनहमिक हैं, सिर्फ और सिर्फ दुनिया के खेल कूद में। और ये दरअसल एक्चुअली उनकी लापरवाही उन्हें कहां ले जाएगी, उन्हें एहसास नहीं, उन्हें शऊर नहीं, उन्हें इसका इदराक नहीं, उन्हें इसका इल्म नहीं है। अगर उन्हें इल्म होता तो कभी इस तरह से खेल कूद में ना पड़े रहते। और वो क्यों? क्योंकि इस कलाम को वो एक सहर वाला कलाम समझ रहे हैं, अल्लाह के कलाम का मजाक उड़ाना, उसको हकीर समझना, उसको मामूली समझना, तकब्बुर करना, अल्लाह के कलाम को छोटा समझना। और ये उस जमाने के कुफारे मक्का ये कुफार करते थे, मुशरिकीन तो करते ही करते थे, लेकिन ये आज के बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अपने आप को बहुत हाईली क्वालिफाइड समझते हैं और कहते हैं कि हम अकल कुल हैं, यानी हम पर अकल खत्म हो गई, वो भी कुरान का इस तरह से मजाक उड़ाते, कहते अच्छा ये 1400 साल पुरानी किताब ये आज के दौर में भला कैसे चल सकती है। तो कुरान पढ़ना पढ़ाना समझना समझाना उनको बेवकूफी के काम लगते हैं और कहते कि ये तो आप इस दुनिया में रहते हुए कोई अजीब सा काम कर रहे हैं। तो लहव किसको कहा जाता है, कौन लोग लहव में मुब्तला हैं, जो आप इससे अंदाजा कर लें कि बच्चा उसका दिल कहां लगता है, बच्चे का प्लेग्राउंड में टॉयज के साथ या फिर बस सिर्फ खेल कूद में। तो इंसान का ये जो नॉन सीरियस एटीट्यूड आप कह सकते हैं उसको, कि इस असल में सूरे में तनबीह की गई है, वार्निंग दी गई है कि इसको जो लोग इग्नोर कर रहे हैं इस कलाम को, तो उनकी असल हकीकत को वाजे किया जा रहा है कि उनके लिए फिर वो कयामत जब आ जाएगी तो वो ऐसी अचानक आएगी कि फिर तुम उसके लिए कुछ कर ना सकोगे। तो हकीकत तुमको कुरान बता रहा है और तुम कुरान से मुंह मोड़ रहे हो, तुम खेलकूद में लगे हो और तुम कहते हो कि कयामत नहीं आएगी। और आज आप देखें कि खेलकूद का जो शौक और क्रेज है कितना बढ़ गया है, यानी इस कदर ये क्रेज बढ़ गया है कि हैरान तबीयत हो जाती है। हालांकि हमें ऐसा लगता है कि अच्छा कोई भी खेलकूद में लगा हुआ नहीं, लेकिन हम चूंकि हम एक अलग दुनिया में जी रहे हैं, देखा जाए तो वैसे ही है, और एक दूसरी दुनिया बिल्कुल अलग है जिसको हम तस्वर भी नहीं कर सकते। हमें लगता है कि अच्छा हाँ, जब हम इस काम में लगे तो हमें लगता है कि अच्छा सारे लोग इस काम में लगे हुए, लेकिन जब बाहर निकलकर देखो तो पता चलता है कि अच्छा उनकी दुनिया तो कुछ और है। जो क्रेज पाया जाता है, और इसके बारे में जब पूछा गया उलमाए कराम से कि ये किस तरह से इंसान गफलत बरतता है, तो लंबी उम्मीदें करने से इंसान गाफिल हो जाता है आखरत से, नफ्स को दुनिया की तरफ मायल करता है और तौबा की तरफ पलटता नहीं है, तो उससे भी इंसान गफलत बरतता है कयामत से, और दुनिया की तरफ झुकाव उसका ज्यादा होता है। तो ये तीन चीजें हैं। फिर हमें क्या करना होगा कि लंबी उम्मीदों को हमें कम करना होगा, नफ्स को तौबा की तरफ मायल करना होगा, और दुनिया की तरफ झुकाव कम करना होगा। अब देखिए, दुनिया से कटकर रहने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन दुनिया में इन्वॉल्व होने के लिए भी नहीं कहा गया। दुनिया को उतनी ही बरतो जितनी की जरूरत है। तो गफलत वहां आती है जहां नेकियां, ये भी एक तरीका है कि जब नेकियां बहुत ज्यादा हो जाती है वहां पर भी एक तरह से गफलत आती है, और शैतान इस तरह से बहकाते कि अच्छा अब तुम तो बहुत नेक बन गए हो, अब तुम्हें तौबा की क्या जरूरत, अब तुम्हें वापस पलटने की क्या जरूरत, अब तुम्हें मजीद नेक काम करने की क्या जरूरत, तुम तो बहुत अच्छे नेक हो। तो दो तरह से गफलत है कि एक तो बिल्कुल इंसान दुनिया में इन्वॉल्व हो जाए, और एक बहुत ज्यादा नेकियां करके लापरवाह और गाफिल हो जाए। तो ये दोनों तरीके गलत हैं, हमको दोनों के बीच में रहना है, और वो है कि ये दुनिया दरअसल आखरत के काम करने के लिए हमको दी गई है कि हम आखरत में जन्नत कमाने की फिक्र करें, और बशारत दी गई है उन लोगों को जो इस दुनिया में रहते हुए अपनी आखरत की फिक्र करते हैं। तो ऐसे वो कौन से काम हैं जिनको मैं अंजाम दे रही हूं, हमें गौर करना चाहिए कि जिसकी वजह से मैं दुनिया में इन्वॉल्व हो रही हूं और आखरत से गाफिल हो रही हूं। तो ऐसी तमाम चीजों को अपनी जिंदगी से निकालना है ताकि हम आखरत की फिक्र कर सकें। अब देखें, सहाबे कराम जिनको अल्लाह ताला ने अपनी रजामंदी का टाइटल दिया कि अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो लोग इतना सब कुछ करके भी क्या करते थे, उनको कितना खौफ था कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि काश मैं दरख्तों पर उड़ने वाले परिंदों की तरह होता, ये चिड़िया होता कि जो घास यानी घास का तिनका यानी खाती है या चुनती है या फिर उसके लिए जाती है और फिर तिनका लेती है और वापस आती है या घोंसला बनाती है और फिर दाना लेकर आती है, कि मैं इस तरह से बेपरवाह जिंदगी गुजार रहा होता और इस हिसाब किताब का मुझे कोई डर और खौफ ना होता। लेकिन आप देखें कि उनको उस हिसाब किताब ने कितना फिक्रमंद कर दिया था कि वो बहुत यानी ऐसी जिंदगी वो लोग गुजारे थे गोए कि जन्नत और दोजख को अपनी आंखों से देखते थे। अब आज खेलकूद की वजह से लोग नमाजें तो छोड़ते ही हैं, लेकिन अफसोस होता है कि जुमा की नमाज भी छोड़ देते हैं, जबकि जुमा की नमाज अगर कोई मुसलसल दो तीन हफ्ते तक नहीं पढ़े तो उसके दिल पर मोहर लग जाती है। तो आप सोचे कि फर्ज नमाजों को छोड़ना सिर्फ खेलकूद की वजह से, और अल्लाह के कलाम को हकीर जानना और दुनिया में इस तरह से इन्वॉल्व हो जाना कि अपनी आखरत को भुला देना, ये दरअसल एक तरह की बेवकूफी है और नादानी है। ऐसे लोगों के लिए हाथ फिर कुछ नहीं आता। इमाम तबरी लिखते हैं कि लाहियतन कुलुबुहुम का मतलब है गाफिल यानी कुरान को न सुनना और दुनिया की मशगूलियत में लगे रहना, कुरान में गौर फिक्र न करना और न ही उसको समझने की कोशिश करना। ये कहते हैं कि ये लाहियतन कुलुबुहुम का ये मानी है। तो लिहाजा हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अल्लाह की तरफ लौटें और अपने आखिरत की फिक्र करें। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर वही वाली बात है कि हम मुख्तसरन गुजर रहे हैं यहाँ पर तफसीर से, बहुत डिटेल में हम नहीं ले रहे हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरा रब हर उस बात को जानता है जो आसमान और जमीन में की जाए, वो समी और अलीम है। वो कहते हैं बल्कि वो ये प्रोपेगंडा ख्वाब है, बल्कि इसकी मनगढ़ंत है, बल्कि ये शख्स शायर है। यानी आप देखिए, कोई एक इल्जाम नहीं लगाते थे, बल्कि चूंकि उनको खुद कुछ समझ में नहीं आता था लिहाजा बार बार सवाल करते और बार बार खुद ही जवाब दे देते थे, कि कभी कहते साहिर है, कभी कहते जादूगर है, कभी कहते मजनून है, कभी कहते कि ये तो इस प्रोपेगंडा ख्वाब है जो कि ख्वाब की सूरत में इनको आ रहे हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो एक्चुअली ये सब उनका क्या था, वो खुद ही शशोपंज में मुब्तला थे, वो खुद ही शक का शिकार थे, उनको खुद समझ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि उनको मालूम था कि वो झूठ कह रहे हैं। ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اگر تم اس طرح کی ڈیمانڈ کرتے ہو معجزات کی، تو اس کی بات تو پھر جب معجزات آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، وہ ہلاک ہو جاتی ہے بستی، تو کیا تم بھی ہلاک ہونا چاہتے ہو؟ اور کیا اس وقت تم ایمان لاؤ گے جب اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھ لو گے؟ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے، تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو یا اہل علم سے پوچھ لو. اب یہاں پر اہل ذکر کا لفظ ہے کہ اہل کتاب. یہاں پر دیکھیں انسان تو سب ہی ہیں، لیکن جو اہل ذکر ہوتے ہیں، جو اہل کتاب ہوتے ہیں، جو اہل علم ہوتے ہیں، ان کی بات دوسری ہوتی ہے کہ جو ذکر اہل ذکر مطلب جو ذکر کی پیروی کرے، اور ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن، اللہ تعالیٰ کی کتاب. تو اگر تم نہیں جانتے ہو تو تم اہل کتاب سے پوچھ لو، ان کی کتابوں میں سب کچھ لکھا موجود ہے. تو یہاں پر اصل میں اہل علم کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ ایسے علماء سے سوال کیا جائے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں اور صحیح فتویٰ دیتے ہوں، یعنی جو لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق فتویٰ نہ دے، جو لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق بات نہ بتائیں یا اپنی خواہش نفس سے نہ بولیں، بلکہ جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ صحیح صحیح بتا دیں. اور آپ دیکھیں کہ یہود کیوں گمراہ ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سب کے لیے بین کر دیا تھا اور صرف اپنی اجارہ داری رکھ لی تھی کتاب پر، تاکہ لوگوں کو، عام لوگوں کو کتاب کے بارے میں کچھ علم نہ ہو اور ان کی اپنی اہمیت باقی رہے. تو لہٰذا اہل کتاب سے پوچھنے کی بات کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو. ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ سدا جینے والے تھے، پھر دیکھ لو کہ آخرکار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں جس جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا. کیونکہ اہل مکہ کا خاص اعتراض یہ تھا کہ یہ تو ہم جیسے بشر ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں اور ہمیں بھلا کیا فرق ہے؟ بلکہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو ان سے زیادہ اچھے، کیونکہ ہم کو سرداریاں ملی ہوئی ہیں، ہم کو مال و دولت سے نوازا گیا ہے، ہم کو بیٹے ہیں، ان کو تو نہ بیٹا ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ سرداری ہے. اور وہ کہتے تھے کہ یہ انسان ہمارے جیسے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کھاتے پیتے بھی ہیں، بازار میں چلتے پھرتے ہیں، تو بھلا ان میں اور ہم میں کیا فرق رہا، تو ان کو رسالت کے لیے کیوں چن لیا گیا؟ تو ان کے اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تم ان سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ہیں وہ سب کے سب اسی طرح چلتے پھرتے تھے، وہ سب بھی انسان تھے، وہ سب بھی کھانا کھاتے تھے، کوئی الگ جسم نہیں دیا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے. لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ جیسے کہ پہلے بھی آیت آ چکی ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ احنف بن قیس کے بارے میں، کہ انہوں نے جب پڑھی تھی آیت کہ فیہ ذکرکم، کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کہ اس میں تمہارا ذکر ہے کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے. تو انہوں نے خود اپنے بارے میں غور کرنے کے لیے کتاب کو پڑھنا شروع کیا اور سوچا کہ لو دیکھوں تو صحیح کہ میرا ذکر قرآن میں کہاں ہے. کیا کبھی ہم نے اس طرح سے غور و فکر کیا؟ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اس کتاب میں اپنے آپ کو ڈھونڈے کہ ہمارا ذکر کہاں ہے؟ اور یہاں پر ایکچولی اس میں انفرادی طور پر بھی بات آ رہی ہے اور اجتماعی طور پر بھی، کہ پوری امت مسلمہ کا ذکر ہے، کہ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے جس شرف اور فضیلت سے نوازا ہے، کہ امت مسلمہ کے شرف اور درجات کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. کیونکہ امت مسلمہ قرآن کے ذریعے سے صحیح باتیں لوگوں کو بتاتی ہے، بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، لہٰذا اس کے درجے کو بلند کیا گیا، کہ اس کا ذکر اس میں کیا گیا. ہم جانتے ہیں سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا کہ اخرجت للناس، کہ نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے، تو یہ امت مسلمہ ہے اور اس میں انہی کا ذکر ہے قرآن میں. کتنی ہی ظالم بستی ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا، جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے، کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے. کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطاوار تھے. اور یہی وہ پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جاؤ انہی گھروں میں واپس جہاں پر تم عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا عیش و آرام کی جگہ نہیں ہے، اور جو کہا گیا نا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں جب زمین کھودی جا رہی تھی اور انتہائی سردی تھی اور بہت محنت کا کام تھا، تو آپ یہی فرماتے جا رہے تھے کہ لا عیش الا العیش الآخرہ واغفر للانصار والمہاجرین، کہ نہیں ہے عیش سوائے آخرت کے, آخرت کے عیش کے, کہ آخرت کا عیش و آرام ہی اصل عیش و آرام ہوگا. دنیا تو جد و جہد اور محنت کرنے کے لیے دی گئی ہے. دنیا میں ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ یہاں آرام کریں, بہت ہی پرآسائش محل تعمیر کریں اور اس میں آرام سے رہیں. نہیں, یہ دنیا میں اگر آرام کریں گے تو پھر آخرت کے عیش سے محروم نہ ہو جائیں کہیں, اللہ نہ کرے. تو لہذا ایک ابراہیم بن ادھم کا ایک واقعہ ملتا ہے. ابراہیم بن ادھم آپ جانتے ہیں کہ بہت مشہور گزرے ہیں, ایک ہمارے اسلاف میں سے گزرے ہیں, بہت عقل مند شخص مانے جاتے تھے اور بہت نیک بھی تھے. کہا جاتا ہے ان کا جو ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بہت ناز و نام میں پلے بڑے تھے اور کسی ایک علاقے کے گورنر بھی تھے کہا جاتا ہے. تو ایک دن وہ ان کو کہیں سفر پر جانا تھا, تو اپنے سفر پر جانے کے لیے نکلے تمام ساز و سامان سے آراستہ ہو کر. اور ان کی جو کنیز تھی, وہ کنیز جو ان کی خدمت کیا کرتی تھی, اسے سارا انہوں نے بتا دیا اور سفر پر نکل گئے. لیکن کسی کام سے ان کو ضرورت سے واپس آنا پڑ گیا. تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا جب وہ واپس اچانک چونکہ وہ واپس آ گئے اور سفر کے لیے گئے, سفر پر نکلے تھے کئی دن کے لیے گئے تھے, تو کنیز ان کی یہ سوچنے لگی کہ اچھا اب یہ جو مالک ہیں یہ تو کئی دن کے بعد آئیں گے, میں دیکھوں تو صحیح کہ ان کا آرام دہ بستر کیسے ہوتا ہے اور اس پہ کیسے نیند آتی ہے. تو کہا جاتا ہے کہ اس کنیز نے اس بستر پر آرام کیا, یعنی وہ وہاں ان کے بیڈ پر چلی گئی. جب یہ واپس آئے تو ان کو بہت غصہ آیا کیونکہ یہ اچانک واپس آئے تھے. تو انہوں نے اس کے بال پکڑ کر کھینچ کر اٹھایا کہ تمہیں اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تم میرے بستر پر سو. تو کنیز اس کے بعد ہنسنے لگی, اتنی تکلیف میں بھی وہ ہنسنے لگی. تو وہ حیران ہو گیا اور اس کو چھوڑ دیا اور پوچھا کہ کیوں تم ہنس رہی ہو, یعنی تمہیں تو میں تکلیف دے رہا ہوں, مار رہا ہوں, تو تم کیوں ہنس رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ میں سوچ رہی ہوں کہ میرے مالک نے مجھے ایک دن آرام دہ بستر پر غفلت کی نیند سونے پر ایسی سزا دی کہ جس کی تکلیف سے میں چلا اٹھی. تو میں سوچ رہی ہوں کہ جو شخص اس پر روزانہ آرام دہ نیند گزارتا ہوگا, آرام دہ بستر پر سو کر آرام سے سوتا ہوگا اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے, اس کا مالک اسے کس طرح سے پکڑ کر کھینچے گا. تو یہ جملہ سننا تھا کہ ابراہیم بن ادھم کی زندگی بدل گئی کہا جاتا ہے. انہوں نے اس کے بعد دل میں ٹھان لیا کہ وہ علم حاصل کریں گے اور یہ عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑ دیں گے. یعنی چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں گے, مطلب یعنی عیش و آرام کی زندگی نہیں گزاریں گے, یعنی غفلت والی زندگی نہیں گزاریں گے. اور اس کے بعد پھر وہ علم کی تلاش میں نکلے اور انہوں نے اس کے بعد بھی بہت سارے واقعات ہم کو ملتے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا, کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو, کیونکہ جب وہ علماء اکرام کے پاس جاتے تو لوگ دیکھتے کہ ان کی شان و شوکت, ان کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز, تو اس وجہ سے ان کو علماء اکرام اور زیادہ آزماتے تھے کہ اچھا یہ دیکھیں یہ اپنی عیش و عشرت چھوڑ کر صبر کرتا ہے نہیں کرتا ہے. اور اس کے بعد ماشاءاللہ وہ اتنے بڑے عالم بنے الحمدللہ, اور ان کی بہت ساری حکمت بھری باتیں ہیں جو ہم کو آج کتابوں میں ملتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ غفلت اور آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے. غفلت میں زندگی گزارنا یا آرام کرنا, یہ دنیا اس لیے ہم کو نہیں دی گئی ہے, بلکہ دنیا ہم کو اس لیے دی گئی ہے کہ ہم یہاں پر آخرت کے لیے محنت اور جد و جہد کریں. تو یہاں اللہ تعالیٰ اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ چین سے سوئے ہوئے تھے, عیش و آرام میں لگے ہوئے تھے, ان سے کہا گیا کہ واپس وہیں چلے جاؤ, اب تو تمہیں تباہ اور برباد ہی ہونا ہے. ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا. اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے, مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے, اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو, یعنی جو اس کتاب کو مان نہیں رہتے ان کے لیے تباہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسی لیے نہیں بنا دیا کہ بس کھیل کود میں زندگی گزار دیں اور الرٹ اپ نہیں بن گئی دنیا, بلکہ اس دنیا کو بنانے کا کوئی مقصد ہے, کوئی وجہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے وہ وجہ بھی ہم کو بتا دی کہ ایک تو ہم کو عبادت کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے کہ کون ہم میں سے احسن عمل کرتا ہے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. زمین اور آسمان میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے, اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں, شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں, دم نہیں لیتے. سبحان اللہ, کسی سے پوچھا گیا, حسن بصری رحمہ اللہ یا کسی عالم سے پوچھا گیا کہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتے ذرا بھی دم نہیں لیتے اور ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں اور یہ سب کام بھی کرتے رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کاموں پر معمور کیا ہے, جو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے تمام دنیا کے انتظامات چلا رہا ہے, تو فرشتے وہ کام انجام دیتے ہیں اللہ کے حکم سے, और फिर भी वो तस्बीह करते रहते हैं तो कैसे? तो जैसे उन्होंने कहा कि जैसे हम खाना भी खाते हैं और सांस भी लेते हैं, तो हमारे सांस में कोई रुकावट होती है लेने में खाना खाने की वजह से? तो ऐसे ही फरिश्तों का जिक्र दरअसल उनका सांस लेना है, यानी जिस तरह से हम ऑक्सीजन लेते हैं और सांस लेते हैं और जिंदा रहते हैं, तो ऐसे ही फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह करते हैं ऑक्सीजन की तरह माशाल्लाह। तो आप सोचिए कि फरिश्ते जो कितने ह्यूज हैं, जैसे कि सिर्फ जिब्रील अमीन के बारे में हमको पता चलता है कि उनके 600 पर थे, तो ऐसे फरिश्ते जो कि इतने ह्यूज हैं, इतना अल्लाह ताला ने उनको इतनी सारी इस्तेताद दी है, लेकिन उसके बावजूद भी फरिश्ते क्या करते हैं? तकब्बुर नहीं करते और अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं और उससे मुंह नहीं मोड़ते और दम भी नहीं लेते, सांस भी नहीं रोकते, थोड़ी देर भी नहीं रुकते हैं। अब हम इंसान को गौर करना चाहिए, इंसानों को, कि हमें किस बात ने अपने रब से, अपने रब की याद से गाफिल कर दिया है? हम भला कैसे तकब्बुर कर सकते हैं? क्या हमारी कोई हैसियत है? इंसान देखा जाए तो इतना छोटा सा, तिनके की तरह, तिनके की मानिंद इंसान, की अगर एक थप्पड़ से कोई मारे तो गिर पड़ता है, एक जोर से अगर कोई घूंसा लगा दे तो हो सकता है उसकी डेथ हो जाए, अगर उसकी नाक अगर कोई पकड़ ले तो उसका सांस रुक जाए और उसके दम निकल जाए, तो इस इंसान को किस बात पर भला गुरूर है? तो वो सोचे कि फरिश्ते कैसी अल्लाह तआला की जो मखलूक है वो अल्लाह तआला की इबादत में लगे हुए हैं। तो हम इंसानों को भी चाहिए कि हम अल्लाह तआला की इबादत करते रहें, मुसलसल उसकी तस्वीर बयान करते रहें, और सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, 10 दफा दिन में ये पढ़ने के लिए कहा गया है, और या 100 दफा भी पढ़ने के लिए का जिक्र हमको मिलता है। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम, या सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सिर्फ इतना भी पढ़ लें तो भी हमारे लिए बहुत काफी है। तो इसलिए सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी की जाए, जिस कदर हो सके अल्लाह तआला के जिक्र को अपने जुबान पर जारी रखा जाए। क्या इन लोगों के बनाए हुए अर्जी खुदा ऐसे हैं कि बेजान को जान बख्श कर उठा खड़ा करते हों? अगर आसमान और जमीन में एक अल्लाह के सिवा दूसरे रब भी होते तो जमीन और आसमान दोनों का निजाम बिगड़ जाता। बस पाक है अल्लाह रब्बुल अर्श, फसुबहान अल्लाह ही रब्बुल अर्श अम्मा यसिफून, उन बातों से जो ये लोग बना रहे हैं। सुबहान अल्लाह, यानी वाकई में आप देखिए कि अगर दो रब होते अल्लाह तआला फरमा रहा है तो इस जमीन का निजाम बिगड़ जाता। यानी ये जो जमीन और सितारे और सैारे जो एक मकदार पर चल रहे हैं, एक रफ्तार से चल रहे हैं, आप खुद सोचे कि अगर दो लोग होते, अगर एक कहता कि सूरज निकल और दूसरा कहता कि नहीं चांद निकला जाए, तो न रात और दिन सही से निकलते, न ये सैारे और सितारे अपनी अपनी जगह पर तैरते रहते, न गर्दिश करते, तो कितना निजाम बिगड़ जाता। तो लिहाजा ये सारे कायनात का ये जो निजाम है ये इस बात की दलील है कि ये एक ही रब के हुक्म से चल रहे हैं। अगर इसमें कोई भी शरीक होता तो आज ये सारा निजाम बिगड़ जाता। आप देखिए, हम किचन में ही दो लोग चले जाएं और दो लोग मिलकर खाना बना रहे हैं तो बाज़ों का नमक डबल हो जाता है ना, बाज़ों का मिर्च डबल हो जाती है, बाज़ों का याद नहीं रहती कि किस चीज में क्या डाला है। और अगर दोनों, वो जो कहते हैं ना कि दो मिल्ला में मुर्गी मुर्दार, कि दो लोग जब काम करते हो तो इतनी अजीब सी अफरा तफरी हो जाती है। हम अकेले किचन में जिस तरह से सुकून से काम कर सकते हैं, कोई अगर आ जाए तो हमसे वो काम वैसे नहीं हो पाता। तो हम दुनिया के मामूली कामों का ही देख लें तो ये जो कायनात का इंतजाम है ये इंतजाम यूं ही नहीं चल रहा है। अगर ये दो होते तो फिर क्या होता? सारा निजाम बिगड़ जाता। तो अल्लाह सुभान तआला वहदहु ला शरीक है, उसके कामों में, उसके मामलात में कोई उसका शरीक भी नहीं है। क्या उसे छोड़कर इन्होंने दूसरे रब बना लिए हैं? ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो लाओ अपनी दलील, ये किताब भी मौजूद है जिसमें मेरे दौर के लोगों के लिए नसीहत है, और वो किताबें भी मौजूद है जिनमें मुझसे पहले लोगों के लिए नसीहत थी, मगर उनमें से अक्सर लोग हकीकत से बेखबर हैं, इसलिए मुंह मोड़े हुए हैं। हमने तुमसे पहले जो रसूल भी भेजा है उसको यही वही की है कि मेरे सिवा कोई रब नहीं है, बस तुम लोग मेरी ही बंदगी करो। وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون। ये कहते हैं रहमान औलाद रखता है, सुबहान अल्लाह, वो तो बंदे हैं जिन्हें इज्जत दी गई है, उसके हुजूर बढ़कर नहीं बोलते और बस उसके हुक्म पर अमल करते हैं, जो कुछ उनके सामने है उसे भी वो जानता है और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो बाखबर है, वो किसी की सिफारिश नहीं करते बजुज उसके जिसके हक में सिफारिश सुनने पर अल्लाह राजी हो, और वो उसके खौफ से डरते रहते हैं। और जो उनमें से कोई कह दे कि अल्लाह के सिवा मैं भी एक रब हूं तो उसे हम जहन्नम की सजा दें, हमारे यहां जालिमों का यही बदला है। अब यहां पर बता दिया गया कि कोई किसी की ना अल्लाह ताला ने किसी को बेटा बनाया है न किसी को बेटियां बनाया है। हाँ, जो अल्लाह ताला ने जिन लोगों को, जिन फरिश्तों को अपने काम पर मामूर किया है तो वो तो अल्लाह ताला के बंदे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया है और वो अल्लाह ताला के हुक्म की सरताबी नहीं करते। तो تو اگر وہ خود یہ کہہ دیں اور خود یہ دعویٰ کریں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، چاہے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیں جیسے کہ نصارہ نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا یہود نے کہا کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو اگر ہم ان کو بھی لے لیں یا فرشتوں کو بھی لے لیں، جیسے کہ کفار مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو یہ تینوں جتنے بھی بڑے مذاہب تھے ان کی باتوں کو ہم دیکھیں یا ان کے جو اقوال تھے جھوٹے اقوال اس کو دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ سب جو تم نے بیٹے قرار دے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے، اور یہ تو سب اللہ کے بندے ہیں جن کو عزت دی گئی، چاہے وہ فرشتے ہوں جن کو عزت دی گئی مقرب فرشتے، چاہے وہ انبیاء ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی اور اپنے کام کے لیے چنا، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے کام کے لیے چنا ہے، تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے کاموں میں شریک نہیں ہے. کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین وہاں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہاں پر قرآن خود کہتا ہے کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، کہ یہ دونوں وہاں ملے ہوئے تھے ہم نے ان دونوں کو جدا کر دیا. جو ہم جانتے ہیں کہ آج سائنس بھی کیا بتاتی ہے کہ بگ بینگ تھیوری کا جو کانسیپٹ ہے کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا تھا، اور ایکچولی وہ دھماکہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتاتا ہے کہ یہ سب باہم ملے ہوئے تھے ساری چیزیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور وہ جدا جدا ہو گئے، اور اس طرح سے پھر وہ سارے ستارے سیارے بن گئے اور یہ زمین ہماری بن گئی، اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے پانی کو یہاں پر خاص طور سے وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. سبحان اللہ، آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہر زندہ چیز جو وجود میں ہے اس کا جو سورس ہے وہ پانی ہے، ایون انسان وہ نطفے سے پیدا ہوا، دیکھا جائے تو وہ پانی ہے، پھر ہر جاندار چیز پانی سے پیدا ہوئی. تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، آیت ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے کہ ہم تصور کریں کہ اگر پانی نہ ہوتا آج زمین پر تو آپ سوچیں کہ آج زندگی کیسے ہوتی. سبحان اللہ، تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس یعنی اللہ تعالیٰ کا جو شکر اور احسان ہوگا تو اس کا رزلٹ کیسے نکلے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو اسی کی راہ میں خرچ کریں گے. تو ہم نے ہر چیز یعنی جو زندگی ہے وہ پانی سے ہے، خلقنا نہیں کہا بلکہ ہی کہا ہے، یعنی زندگی دی، یعنی لائف جو ہے اگر دی گئی تو وہ کس سے؟ پانی سے ہے. سبحان اللہ، اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دی تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. آپ دیکھیں بار بار آیتوں پر غور کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور کیوں غور کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ کیونکہ انسان اگر یہ قدرتی مناظر پر غور کرے، چاہے وہ پانی ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے وہ دنیا میں بنے ہوئے راستے ہوں. آپ دیکھیں کہ جو راستے تھے، الحمدللہ کہ یہ راستے بنانا یا راستے سجھانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رہنمائی ہے. اگر یہ راستے نہ ہوتے تو انسان تو بھٹکتا رہتا اور اسے راستے معلوم ہی نہ ہوتے. پھر وہ راستہ کیسے طے کرتے ہیں لوگ؟ کہ ستاروں کی روشنی کی مدد سے، جس میں لوگ راہ پاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اس میں جما دیا تاکہ یہ زمین ڈھلک نہ جائے اور لوگ اپنے راستے معلوم کریں، اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا. سبحان اللہ، یعنی کوئی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جس پر ہم شکر ادا کریں؟ ایک نہیں، کئی نعمتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو آپ دیکھیں کہ جو پانی کی بات کی گئی ہے، وہی کا لفظ، اس کے لیے ہی کا لفظ آیا ہے، اور وہی بھی دیکھا جائے تو وہی ہے. تو وہی بھی انسان کو کیا کرتی ہے؟ زندگی بخشتی ہے، وہی انسان کو جلا اٹھاتی ہے، وہی انسان کو آخرت میں اجر سے نوازے گی. تو یعنی ہم کو اس وہی کی پیروی کرنی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہی بات سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جو یہ جو دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی یا یونیورس جو ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتاتا ہے کہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، اور اپنے استوى على العرش ہوا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے، یعنی علم وحی کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اور اسی بنا پر کیسے خلق کی ابتدا ہوئی یہ ہم کو وحی سے پتہ چلتا ہے، یعنی یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے قرآن میں کہ سنوریہم آیاتنا فی آفاق والانفس، کہ انقریب ہم دکھائیں گے تمہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی، آسمانوں میں بھی، اور اپنے خود کے نفس میں بھی، کہ یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ حق کیا ہے. تو یہاں پر سورہ انبیاء میں دراصل ہم آفاق کی نشانیاں پڑھیں گے اور سورہ حج میں انفس سے متعلق نشانیاں ہم پڑھیں گے. تو سورہ انبیاء ہمیں بال پر غور و فکر میں مبتلا کرتی ہے اور سورہ انبیاء ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم غور و فکر کریں کائنات کی چیزوں پر جو اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں, اس پر غور و فکر کریں تاکہ ہمارے اندر وہ فہم اور فراست پیدا ہو سکے ان شاء اللہ. تو آسمان کو مضبوط چھت بنایا اور زمین کو بچھا دیا ہمارے لیے تاکہ اس پر ہم اپنی زندگی گزار سکیں, مگر یہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا, سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں. سبحان اللہ, واقعی میں کتنی بڑی یہ بہت ہی یعنی قدرت کی ہمیں نشانی پتہ چلتی ہے اور اللہ تعالی کی ذات پر ایک ایسا یقین پیدا ہوتا ہے کہ سبحان اللہ, وہ ہمارا رب کیسا ہوگا, کیا اس کی قدرت ہے اور کیا اس کی شان ہے ماشاءاللہ, کہ واقعی میں ہمارے پاس الفاظ نہیں اسے بیان کرنے کے لیے. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس کی قدرت کو کہ کیسے سارے ستارے سیارے فلک میں تیر رہے ہیں اور رات اور دن آ رہے اور آتے ہیں اور جاتے ہیں ماشاءاللہ, کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ رات نے نکلنے سے انکار کر دیا ہو یا کبھی سورج نے نکلنے سے انکار کر دیا اور دن نہ نکلا ہو. سبحان اللہ, کیسے ہزارہ سال سے یہ نظام اسی طرح جاری ہے ماشاءاللہ, اور اس میں کوئی تبدیلی کوئی چینجز نہیں آتے, کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. تو آپ دیکھیں یہ سارے ستارے سیارے سب اللہ تعالیٰ کے مطیع فرمان ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنا کام انجام دے رہے ہیں. تو اتنے ہیوج ستارے اور سیارے جب وہ اللہ کی فرما برداری میں لگے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑ سکتے ہیں, ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو سکتے ہیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیشہ کی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی ہے, اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں, آخر کار تمہیں ہماری طرف پلٹنا ہے. اب یہ حقیقت بتا دی گئی ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے زندہ رہنا پاسبل ہی نہیں دنیا میں, اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے جو لوگ کہتے کہ خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں. تو یہ آیت دراصل ان کے اس عقیدے کو, ان کے اس بات کانسیپٹ کو رد کرتی ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یعنی کوئی بھی انسان جو دنیا میں آیا ہے اسے مرنا ضروری ہے, اور ایسے ہو نہیں سکتا کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں ہزاروں سال سے زندہ ہوں, اور آج تک کوئی دعویٰ کر بھی نہیں سکا. اتنے بڑے بڑے نمرود اور فرعون گزرے ہیں, انہوں نے نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کیا لیکن اپنی موت تو وہ آپ ہی مر گئے, وہ بھی انکار نہ کر سکے اس بات سے کہ انسان کو زندہ رہنا ہے یا وہ مرے گا نہیں, بلکہ وہ جانتے تھے کہ اسے مرنا ہے. تو بہرحال موت کی سختی تو ہر ایک پر آنی ہے, اور موت دراصل ایک ایسا لفظ ہے جو انسان پر ایک ہیبت سی طاری کر دیتا ہے, اور اس حقیقت کو ہمیں جاننا ضروری ہے کہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. سب کا اپنا ایک وقت لکھا ہوا ہے, اور موت جب آتی ہے تو وہ اپنے وقت میں کوئی تاخیر یا کوئی بڑائی نہیں کرتی ہے, نہ آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے ہٹتی ہے, اپنے وقت پر مقرر آتی ہے. ہاں, لیکن صلہ رحمی اور دعا یہ انسان کی عمر میں اضافے کا باعث بنتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے لکھ بھی دیا ہے تو اگر انسان صلہ رحمی کرتا ہے تو یعنی بہت ساری آفات جو آتی ہیں, بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں, بیماریاں آتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ اسے اور زندگی عطا کرتا ہے اگر وہ صلہ رحمی کرنے والا ہو یا وہ دعا کرنے والا ہو کثرت سے اللہ تعالیٰ کی. اور اس حقیقت کو ہمیں جاننا ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم نے اس حقیقت کو یاد رکھا کہ ہمیں مرنا ہے اور ہمیں قبر میں جانا ہے, یقین جانیے ہمارے اعمال بہت سے خود بخود درست ہو جائیں گے, ہمیں کسی کی پھر نصیحت کی اتنی ضرورت نہیں رہے گی اگر ہم نے صرف اپنی موت کو یاد رکھ لیا. اور کوئی آج جا رہا ہے تو کسی کی کل باری آنے والی ہے, کوئی جلدی چلا گیا تو کوئی دیر سے جانے والا ہے, لیکن جانا تو بہرحال سب کو ہے. اور اس کو ہم اس طرح سے امیجن کریں کہ گویا کہ ہم سب ویٹنگ لاؤنج میں ہیں, جیسے ہم ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, یا اسٹیشن پر بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنی ٹرین کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم سب اپنی زندگی کے ویٹنگ لاؤنج میں ہیں, موت کب آنے والی ہے ہمیں کوئی خبر نہیں ہے. ہماری ٹرین کا تو پتہ ہم کو ہوتا ہے کہ کتنے بج کر کتنے منٹ پر ہے, ہماری فلائٹ کا بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری فلائٹ کتنے بجے ہے, لیکن یہ جو موت آنے والی ہے اس کی ہمیں کسی کو خبر نہیں ہم میں سے. تو لہٰذا یہ اچانک آئے گی تو کیوں نہ پھر اس کے لیے تیاری کر لیں. تو ہم اپنے نفس کو یہ بات یاد دلاتے رہیں کہ ہمیں ایک دن دنیا سے جانا ہے, اور یہی چیز پھر ہمیں سرگرم سفر رکھے گی اور ہمیں نیکیوں کی طرف مائل کرے گی انشاءاللہ. ये मुनकरीन है जब तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारा मजाक बना लेते हैं, कहते हैं क्या है, क्या ये है वो शख्स जो तुम्हारे खुदाओं का जिक्र किया करता है, और इनका अपना हाल यह है कि रहमान के जिक्र के मुनकर हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का मजाक उड़ाना, और ये हर दौर में होता आया है। उस वक्त कुफार मक्का भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे, और आज के बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी मजाक उड़ाते हैं। कैसे? आप सल्लम की बातों को 1400 साल पुरानी बातें कहकर, या कहते हैं कि आज के दौर में तो ये काबिल कबूल ही नहीं है, या ये कहकर कि आप सल्लम सिर्फ एक नॉजेबल एक पोस्टमैन थे, आप आए अपने अल्लाह का पैगाम दिया चले गए, बस आपकी हदीसों को फॉलो करना जरूरी नहीं, तो ये भी मजाक उड़ाना हो अल्लाह के रसूल का। तो वहां पर वो अल्लाह के रसूल को बुराई के साथ या तो जिक्र करते थे या उनकी तहकीर करते थे। तो ये दरअसल यहां पर ये बात बतानी मकसूद है कि उन्हें बताया जा रहा है कि तुम रसूल का मजाक नहीं उड़ाते बल्कि तुम अपने आप का मजाक उड़ा रहे हो, क्योंकि तुम गलत बात कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो। और जिस तरह से तुम आज हमारे रसूल पर फकरे कस रहे हो, दरअसल तुम्हारा अंजाम इससे कई गुना बढ़कर होगा, यानी बदतर होगा तुम्हारा अंजाम, तो लिहाजा बाज आ जाओ। और वो अपने जो बनावटी खुदा थे, उनके जो बुत थे, तो उनकी तो उनका जिक्र करना तो उनको नागवार लगता था कि ये कैसे आप हमारे बुतों के बारे में बोल रहे हैं कि हम ये बुतों को ना पूजें या बुतों के बारे में हम बात ना करें। और जब रहमान का जिक्र आता तो उससे मुंह मोड़ते थे, यानी जो असल रब है उसके जिक्र से मुंह मोड़ना और जो नकली खुदा है उनका जिक्र करते रहना, अल्लाह रहम करे। खुलिक अल इंसान मिन अजल सऊरीकुम आयाती फला तस्तअजिलून ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين। इंसान जल्दबाज मखलूक है, अभी मैं तुमको अपनी निशानियां दिखाई देता हूँ, जल्दी न मचाओ। ये लोग कहते हैं आखिर ये धमकी कब होगी पूरी, अगर तुम सच्चे हो। काश इन काफिरों को उस वक्त का कुछ इल्म होता जबकि ये न अपने मुंह आग से बचा सकेंगे, न अपनी पीठें, और न उनको कहीं से मदद पहुंचेगी। वो बला अचानक आएगी और इन्हें इस तरह यकलख्त दबोच लेगी कि ये न उसको दफा कर सकेंगे और न इनको लम्हा भर मोहलत ही मिल सकेगी। मजाक तुमसे पहले भी रसूलों का उड़ाया जा चुका है, मगर उनका मजाक उड़ाने वाले उसी चीज के फेर में आकर रहे जिसका वो मजाक उड़ाते थे। दो तीन बातें काबिल गौर है यहाँ पर कि इंसान एक तो जल्दबाज मखलूक वाक़ हुआ है, और वाकई में खुलक अल इंसान मिन अजल, यानी इसका तर्जुमा तो होगा कि जल्दबाजी, लेकिन यहाँ पर असल बात बताना मकसद यह है कि जिस तरह हम कहते हैं कि इंसान इंसान जल्दबाज वाकई है, थोड़ी दिला है, या उसको हर चीज जल्दी चाहिए, तो यहाँ पर भी मतलब बयान करना यह है कि इंसान की जल्दबाजी का जिक्र करके बताया गया है कि उसको हर चीज जल्दी चाहिए। चाहे वो दुआ करे तो कहते हैं जल्दी कबूल हो जाए, कोई भी काम के लिए कहते हैं कि बस हर काम अभी उसने जुबान से निकाला और इधर पूरी हो जाए, ये इंसान की फितरत में रख दिया गया है। तो हम कोई भी काम में जल्दबाजी ना करें, जैसे कि बाज़ों का जो बदगुमानियां होती हैं या आपस के ताल्लुकात की जो खराबी होती है वो बाज़ों का बदगुमानियों से ही होती है, तो हम उस बदगुमानी करने में इतनी जल्दबाजी से काम लेते हैं और फौरन फतवे लगा लेते हैं, फौरन बदगुमानी करें कि हाँ उन्होंने ऐसे इसलिए किया होगा, और उससे ताल्लुकात खराब होते हैं। तो लिहाजा बदगुमानी से परहेज करें, कई दफा तावीलें दें कि हो सकता है किसी और वजह से फलां ने हमारे साथ ये मामला कर लिया होगा या फलां को देर हो गई होगी, तो पहले उसको मोहलत दें, जल्दबाजी ना करें बदगुमानी में। और इसी तरह से जल्दबाजी किसमें करनी चाहिए? नेकियों में करनी चाहिए, ना कि बुराइयों में करनी चाहिए। फिर कयामत के अचानक आने का जिक्र किया गया कि इतना अचानक आएगी और किसी को शऊर भी नहीं होगा, और ये जो मजाक उड़ा रहे हैं इससे पहले भी रसूलों का मजाक उड़ाया जा चुका है और ये उसी के फेर में आ गए। अब यहां पर हम देखते हैं कि अचानक आएगी और फिर मोहलत नहीं मिलेगी, तो यहां पर हमें सीखने को मिलता है कि जो भी काम करना है आज करना है। और चेहरे की बात की गई है कि जबकि ये न अपने मुंह आग से बचा सकेंगे, तो इंसान के जिस्म पर सबसे ज्यादा इज्जत और शर्फ वाला उसका चेहरा होता है, तो चेहरों को ही आग में डाल दिया जाएगा, यानी जो जिस चीज को सबसे इज्जत वाला और शर्फ वाला समझा जाता था वही, यानी मुंह के बल वो जहन्नम में गिराए जाएंगे। किस बिना पर वो रसूलों का मजाक उड़ाते थे और उन्होंने गफलत वाली जिंदगी गुजारी थी, तो लिहाजा हम उस गफलत से वापस पलट आए और ऐसी जिंदगी गुजारें जिसमें आखिरत की फिक्र हो। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कौन है जो रात को या दिन को तुम्हें रहमान से बचा सकता हो, मगर ये अपने रब की नसीहत से मुंह मोड़ रहे हैं। क्या ये कुछ ऐसे रब रखते हैं जो हमारे मुकाबले में उनकी हिमायत करें? वो तो ना खुद अपनी मदद कर सकते हैं और ना हमारी ही ताईद उनको हासिल है। اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آبا و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ ان سے کہہ دو کہ میں تو وہی کی بنا پر تمہیں متنبہ کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے، اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو بھی تو ابھی چیخ اٹھیں کہ ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطاوار تھے۔ یہ تمام یعنی سورہ انبیاء ہمیں کیا دعوت دے رہی ہے کہ انسان غفلت کی زندگی نہ گزارے، وہ غفلت سے اٹھ آئے اور کانشیسلی یعنی اس زندگی میں سوچ سمجھ کر گزارے، کیونکہ اس زندگی میں اس کو موقع ملے آخرت کے کمائی کا، کہ وہ آخرت کے لیے یہاں پر کچھ نیکیاں کشید کر لے۔ تو مومن اس دنیا کے فتنے میں الجھ کر نہیں رہ جاتا، بلکہ وہ خیر کا طالب ہوتا ہے، شکر اور صبر کرتے تاکہ اللہ سے راضی ہو، یعنی اس کی پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزر جاتی ہے، غفلت اور لاوبالی پن سے وہ بہت دور رہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کمپیئر کرتے جائیں اپنے آپ کو، موازنہ کریں کہ یہاں پر ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ غفلت میں زندگی گزار رہے تھے، جو مذاق بناتے تھے اللہ تعالی کی آیت کا، جو نان سیریس ایٹیٹیوڈ میں زندگی گزار رہے تھے، جو سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے، نہ سننا چاہتے تھے نہ کچھ نصیحت قبول کرنا چاہتے تھے۔ تو لہٰذا ان کا یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انجام کیسا ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو اچانک آ جائے گا اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کیا یہ دیکھنے کہ ہم جو لفظ یہاں پر آئے کہ افلا یرون ان ناتی الارض ننقصها من اطرافها، بہت سارے علماء کرام نے اس کی مختلف تفسیر کی ہے، لیکن جو خاص قابل غور بات ہے، ایک مفسر یہاں پر لکھتے ہیں کہ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو تنگ کرتے آ رہے ہیں اس کے اطراف سے، یعنی چھوٹی ہوتی جا رہی ہے زمین۔ تو ایک تو یہ بھی ذکر ہے ہو سکتا ہے، یعنی یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ زمین جو لینڈ ہے ہماری وہ کم ہو رہی ہے اور سمندر زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفر سمٹ رہا ہے اور اسلام پھیل رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب آ رہی ہے اور یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اور ایک مطلب جو بتایا گیا یہاں پر جو خاص ہمیں زیادہ بہت اچھا لگا، جس کو ہم ڈسکس کریں گے یہاں پر، کہ علماء کا کم ہونا، یعنی یہ زمین کا گھٹنا مطلب علماء کا کم ہونا، کیونکہ جو علم ہے دراصل آپ دیکھیں کس طرح سے وہ علم آتا گیا، کہ جو ہمارے اسلاف تھے انہوں نے اپنے آنے والوں کو علم پہنچایا، پھر ان لوگوں نے جو علم حاصل کیا تھا وہ اپنے آگے جنریشن کو دیتے رہے، یعنی جنریشن ٹو جنریشن یہ علم آتا گیا۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ علماء ختم ہوتے جائیں گے، چونکہ لوگ علم حاصل نہیں کریں گے تو پھر علماء کم ہوتے جائیں گے، علماء کا خاتمہ ہو جائے گا اور علماء کی موت واقع ہوگی، تو پھر جہلا باقی رہ جائیں گے، جاہل لوگ، تو پھر لوگ جاہل سے فتوے پوچھیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، استغفر اللہ۔ تو علم کی میراث کو آگے پہنچانا کتنا ضروری ہے، کہ اگر ہم یہ علم کو آگے پہنچاتے نہیں رہے اور یہ علم سے ہم نے خود فائدہ نہیں اٹھایا اور ہم نے اپنی آگے آنے والی جنریشن کو اس علم کو آگے منتقل نہیں کیا، تو پھر ایسا نہ ہو کہ یہ علماء کا نقصان ہوگا، علماء کا خاتمہ ہوگا، یہ علماء کی کمی ہوتے چلے جائے گی اور پھر لوگ جاہلوں سے دین پوچھیں گے اور پھر جاہل ان کو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے رہیں گے، انہیں غلط فتوے دیں گے۔ تو بہرحال یہ جو پیچھے کی تمام جو آیتیں آ رہی ہیں وہ ہمیں کیا سکھاتی ہیں کہ یہ جو واقعت یہ جو آیت آ رہی ہیں انسان کو چاہیے کہ وہ اس سے سبق سیکھے، اپنی تربیت اور تزکیے پر غور کرے، غور و فکر کرے اور اپنے اندر حلم پیدا کرے، یعنی اجلت والی زندگی نہ گزارے، یعنی بس ایک بھاگ دوڑ لگی ہے دنیا کمانا تو نہیں، یہ دنیا اس لیے نہیں ملی کہ آپ دنیا کے لیے بھاگتے دوڑتے رہیں، بلکہ یہ دنیا غور و فکر کے لیے ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی تربیت پر دھیان دے، اپنے تزکیے پر دھیان دے اور اپنے اندر حلم پیدا کرے، پھر علماء سے فائدہ اٹھاتے رہنا چاہیے، کیونکہ زمین کا نقصان علماء کی موت ہے۔ ابن جزی لکھتے ہیں کہ ایکچولی یہاں پر جو بات آئی ہے تو اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ زمین کا نقصان کیا ہے، یہ علماء کی موت ہے، کیونکہ علم اب اس طرح سے وراثت منتقل نہیں ہو رہی، اور اگر آپ غور کریں گے، کبھی آپ لوگوں کو موقع ملے تو پلیز یہ اسپیشل آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کبھی تدوین حدیث سے ریلیٹڈ جو بھی علم ہے وہ آپ ضرور حاصل کریں، یعنی کمپائلیشن آف حدیث، اس میں جب آپ محدثین کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے تو یقین جانے کہ ایسے آپ کو لگے گا کہ کوئی آپ دوسری دنیا میں چلے گئے ہوں، اتنا خوبصورت وہ دور لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے علم کا شوق اور ایسی علم کی تڑپ پیدا کر دی تھی لوگوں میں کہ لوگ دور دراز سے علم سیکھنے کے لیے آتے تھے. اور یہ ایکچولی خاص اللہ تعالیٰ کا کرم تھا, اللہ تعالیٰ ہی نے وہ سامان پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہی لوگوں کے دلوں میں وہ بات ڈالی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس قرآن کی حفاظت کرنی تھی. تو اس قرآن کی حفاظت کے لیے اس صاحب قرآن کی باتوں کو, یعنی جو پہلے مفسر قرآن تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جن پر وحی خفی بھی آتی تھی اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تاکہ آپ کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیں اس قرآن کو, تو کھول کر بیان کرنے کے لیے آپ کو کیا کس چیز کی ضرورت تھی, کچھ اور بھی بتانا ضروری تھا, صرف قرآن نہیں تھا بلکہ قرآن کے علاوہ بھی کچھ چیز تھی, اور وہ تھی وحی خفی, مطلب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کی حفاظت کرنی تھی اللہ تعالیٰ کو قرآن کی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ایسا شوق پیدا کیا کہ تابعین اور تبع تابعین کا جو دور تھا, اور اس لیے وہ حدیث اتنی پسند آتی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے وہ ذکر کیا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, کہ سب سے بہترین دور میرے لوگوں کا دور ہوگا, یعنی جو میرے صحابہ ہوں گے وہ خیر الناس ہوں گے, سب سے بہتر لوگ, پھر اس کے بعد آنے والے یعنی تابعین, پھر اس کے بعد آنے والے یعنی تبع تابعین. تو یہ دور سب سے بیسٹ دور گزرا ہے ہمارا. تو کبھی اس دور کی ہسٹری پڑھیے, کبھی اس دور کی سیرت پڑھیے, اور آپ کو کمپائلیشن آف حدیث میں, تدوین حدیث میں آپ کو یہ سب مل جائے گی انشاءاللہ, کہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ کیسا شوق تھا کہ اس کے لیے وہ بھوک پیاس برداشت کرتے تھے اور اتنے دور دراز سے سفر کے لیے آتے تھے. اونٹوں پر سوار ہو کر صحرا کا سفر انہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتا تھا, اتنی گرمی, دھوپ, تکلیف, سردی, ہر سفر کو انہوں نے گوارا کیا, لیکن وہ علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز سے آتے رہے ماشاءاللہ. تو یہاں پر زمین کا نقصان ایک یہ بھی ہے کہ لوگ علم حاصل کرنا چھوڑ دیں اور علماء کا خاتمہ ہو اور پھر جاہل لوگ ہی دنیا میں بس رہ جائیں, اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آیت نمبر 45 سے دیکھیے, قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبہ کر رہا ہوں, مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے. اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں کہ ہائے ہماری کم بختی, بے شک ہم خطاوار تھے. قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کافر اللہ کی کتاب کے معاملے میں گونگے بہرے ہیں, نہ وہ کچھ سنتے ہیں, نہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور نہ عقل سے کام لیتے ہیں. جس طرح مومن اللہ تعالیٰ کی کتاب میں غور و فکر کرتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے, کافر اس طرح سے نہیں کرتے. تو یہاں وہی بات کی ذکر کی کہ وحی کے معاملے میں وہ اندھے بہرے اور گونگے ہیں, کیونکہ نہ وہ کتاب کو سنتے ہیں, کیونکہ سب سے پہلا جو مرحلہ ہے غور و فکر کا وہ سننا ہے, سننا یا پڑھنا ہے. جب سنیں گے ہی نہیں یا پڑھیں گے ہی نہیں تو پھر کیا اس پر عمل کریں گے؟ اور چونکہ ہم جانتے کہ اس وقت میجورٹی جو تھی وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی, تو سننا سب سے زیادہ ضروری تھا. یعنی جو مکہ کے لوگ تھے یا آس پاس کے عرب کے لوگ تھے وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, تو وہ اس کتاب کو پڑھ نہیں سکتے تھے زیادہ تر لوگ, میجورٹی, تو سننا ہی ضروری تھا. تو لیکن وہ سننا بھی نہیں چاہتے تھے, تو نہ سنتے تھے, تو جب سنتے نہیں تھے تو ان کو بہرے گونگوں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ بہرے اور گونگے, حالانکہ وہ آنکھ رکھتے تھے, کان رکھتے تھے اور زبان رکھتے تھے, لیکن چونکہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے یا سننے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں تھا, اس لیے ان کو بہرے گونگے کہا گیا ہے. تو نہ وہ کچھ سنتے ہیں, نہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور نہ عقل سے کام لیتے ہیں. تو مومن پھر کیا کرے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس میں غور و فکر کرے گا, اس کو پڑھے گا, اس کو سنے گا, ہر طرح سے اس سے فائدہ اٹھائے گا. قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے, پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا, جس کا رائے کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ سامنے لے آئیں گے, اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں. پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں, ان متقی لوگوں کے بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ, اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے, پھر کہ تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو. سبحان اللہ, آپ دیکھیں قرآن کا الگ سے ذکر کیا گیا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تمام انبیاء کو کتابیں دی, اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا فرقان کا لفظ استعمال ہے, روشنی کا لفظ ہے اس کے لیے, اور ذکر کے تورات کی جو خصوصیت بتائی گئی ہے, کہا جاتا ہے کہ تورات ایگزٹ قرآن کی طرح تھی, یعنی تورات میں وہ سب کچھ موجود تھا جو قرآن میں ہے, شریعت تھی, اس میں روشنی تھی, اور فرقان یعنی حق اور باطل کا فرق کھول کے رکھنے والی تھی. لیکن آپ دیکھیں انہوں نے تورات کو کس طرح سے چینج کر دیا कि आज उसका एक लफ्ज भी सही बाकी नहीं रहा है और हर साल ये चेंज करते रहते हैं। कितनी हैरत की बात है कि अल्लाह तआला की किताब को इस तरह से भी चेंज किया जा सकता है। तो ये लोग उसमें तहरीफ, उसके टेक्स्ट में भी तहरीफ करते हैं। और पहले तो ये लोगों को इससे इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाते थे, यानी शुरू का इनका मामला कैसा था इनके उलमा का बनी इसराइल के, कि उन्होंने तौरात को आम लोगों तक पहुंचने नहीं दिया, आम लोगों के हाथों में तौरात आने ही नहीं दी, बल्कि इसको अपनी जात तक महदूद रखा। दूसरी तरफ फिर क्या किया उन्होंने, दूसरी जो बड़ी जसारत की, दूसरा जुर्म उनका यह था कि उस किताब के मानी को गलत तरीके से पेश किया। यानी अल्लाह तआला की किताब में कुछ और लिखा होता था, ये उसको कुछ और दूसरे मानी और दूसरे रंग पहनाकर लोगों के सामने बयान करते थे अपनी मर्जी के मुताबिक या लोगों की ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक, उसकी गलत तावीलात की। उसके बाद एक और जसारत ये की कि अल्लाह तआला की किताब से गलत फैसले देने लगे, यानी अल्लाह तआला की किताब का नाम लेकर गलत फैसले देने लगे, क्योंकि इनके आम लोग जो अवाम थी वो किताब से नावाकिफ थी, तो वो देखने थोड़ी जाते थे किताब में क्या लिखा है। जैसे जिना की ही सजा की मिसाल है, जो अल्लाह के रसूल की जिंदगी में जो वाकई पेश आया था वो मिसाल हमारे सामने है। और सबसे बड़ी जसारत फिर इन्होंने किया कि बाद में कि इसके टेक्स्ट को ही चेंज कर दिया, तहरीफ का लफ्ज आता है कि इन्होंने तहरीफ कर दी, यानी तहरीफ का मतलब होता है कि हरूफ को बदल देना, टेक्स्ट को चेंज कर देना। अस्तग़फिरुल्लाह, देखिए कितना डर लगता है। आज तो हम अल्लाह तआला की किताब को पढ़ते हैं, हमसे ज़ेर ज़बर की गलती हो जाती है सिर्फ पढ़ने में, और जानबूझकर नहीं होती है। हम जब रवानी में पढ़ते तो हमसे गलती होती है तो कितना डर लगता है, और हम फौरन अपनी गलती को दुरुस्त कर लेते हैं कि उसके एराब में भी हमको जरा सी तब्दीली गवारा नहीं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तआला का बहुत शुक्र एहसान है। तो इन लोगों ने टेक्स्ट को चेंज कर दिया, कितनी बड़ी जसारत है आप देखिए, कितना उनका जो जुर्म करने का उनका जो अंदाज था, हमें इससे पता चलता है कि वो कितने ढीठ हो गए थे गुनाहों पर, कितने जरी हो गए थे गुनाहों पर। तो तौरात को उन्होंने चेंज कर दिया जबकि उसमें रोशनी थी, फुरकान थी और जिक्र नसीहत थी मुत्तकीन के लिए, जो अल्लाह से डरने वाले हैं और जो अल्लाह तआला से जो अल्लाह तआला को बेदेखे डरते हैं, और उनको हर वक्त उसका खटका लगा है कि कयामत आने वाली है। और अल्लाह तआला फरमाया कि अब ये बाबर का जिक्र, वहाज़ा ज़िक्र मुबारक, सुभान अल्लाह, आप देखें हमारी इस किताब को जो ये कुरान आज हमारे हाथ में है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का कलाम, हम कितने खुशकिस्मत लोग हैं कि ये अल्लाह तआला ने हमें तौफीक दी कि हम ये अल्लाह के कलाम को अपने हाथ में लिए हैं, इसे पढ़ने की सआदत हमें नसीब हुई। ये रमजान अल्लाह तआला ने हमको दिया कि कैसा कुरान से शगफ बढ़ जाता है, आप खुद देखें कैसे हम इन्हें कितनी तिलावत पर हम ध्यान देते हैं ना, कितना तिलावत हम करते हैं, कितना हम इसको समझना चाहते हैं। जैसे ही रमजान आता है कुरान से हमारा शगफ, हमारी दिलचस्पी और बढ़ जाती है माशाल्लाह। दिन रात उसकी तिलावत है, या उसको सुनना है, उसको पढ़ना है, उसको बयान करना है, यही सारे काम में हम लगे रहते हैं। तो वाकई में ये महीना अल्लाह तआला की तरफ से हम पर बहुत बड़ा एक तरह से रहमत के खजाने लेकर आया है कि ये महीने में हम अल्लाह तआला की किताब से, उसके कलाम से इस कदर जुड़ जाते हैं कि उसके अलावा हमें कुछ सोचता ही नहीं है। आप देखिए, कोई हमारा दिल नहीं चाहता कि हम किचन के काम करें, दिल नहीं चाहता कि हम दुनियावी कोई कामों में लगे रहें, शॉपिंग के लिए जाएं या बिलावजह गपबाजी करें या फजूलियात में पड़े रहें, बस दिल क्या चाहता है कि बस कुरान कुरान कुरान। तो ये किताब हाज़ा ज़िक्र मुबारक, और मुबारक के बारे में आते कि मुबारक कैसे, मुबारक ऐसे कि जिसके अंदर खैर कसीर हो। तो यहां पर उन लोगों के बारे में आ रहा है कि जो लोग अल्लाह के कलाम को नहीं सुनते हैं, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, जब अभी थोड़ी देर पहले हमने पीछे आयत पढ़ी थी कि अल्लाह के कलाम को ना सुनना और ना पढ़ना यह कल्ब की मौत है और फसाद का जरिया बनती है। और ये किताब अल्लाह, ये किताब दरअसल जो अल्लाह की किताब है, जो वही है, ये दिलों को जिंदा करती है, रूह का सैराब करती है। ये किताब अल्लाह तआला की मारिफत अता करती है, इसे सुनने से ईमान ताजा होता है माशाल्लाह। वाकई में आप देखें कि जो हम पढ़ते ना सूरह अनफाल में, हमने पढ़ा था कि वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि जब उनके ऊपर अल्लाह की किताब पढ़ी जाती है तो उनका ईमान ज्यादा हो जाता है। तो वाकई में हमारा जो ईमान का लेवल है, आप देखिए रमजान में कितना बढ़ जाता है। तो अल्लाह तआला की आयात से हम करीब हों, अहादीस नबी का हम मुताला करें, और जितना हो सके इस किताब को हम पढ़ने की कोशिश करें, और इस किताब का जो हक है वो अदा करने की कोशिश करें। तो हाज़ा ज़िक्र मुबारक, ज़िक्र मुबारक से मुराद खैर कसीर है। तो बरकत की मानी है कि खैर की ज्यादती, बस कुरान के अल्फाज अपनी बलागत को पहुंचे हुए हैं, मानी के एतबार से भी और अपने हुस्न के एतबार से भी, यानी अल्फाज की खूबसूरती खुद इतनी बेहतरीन। आप देखिए बाज़ औक़ात कोई सूरत हम पढ़ते हैं, उसके रिधम में हम खो जाते हैं माशाल्लाह। कुछ अल्फाज ऐसे रैमिंग वर्ड्स हैं कुरान के कि दिल चाहते बस सुनते ही रहें, सुनते ही रहें। और तमाम खैर कुरान में जमा है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह तआला की किताब में हर खैर को जमा कर दिया गया है। तो इससे बढ़कर नेमत भी किसी के लिए हो सकती है जिसको अल्लाह तआला ये हामिल कुरान बना दे। जो हामिल कुरान हो اس سے بڑھ کر خوش قسمت کوئی نہیں ہو سکتا، جو اہل القرآن ہو اس سے بڑھ کر خوش قسمت کوئی نہیں ہو سکتا، جس کو اس قرآن کی نعمت مل گئی، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس کو پڑھانا، اس کو سننا، اس کو سنانا، اس سے بڑھ کر خوش قسمت بھلا کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر مبارک کو ہمیں پڑھنے والا اور پڑھانے والا بنائے انشاءاللہ. اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوشمندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے. اب یہاں سے اصل میں سورہ کا نام انبیاء ہے، تو آپ لوگ جانتے ہوں گے انبیاء نبی کی جمع ہے، اور یہ کتاب میں دراصل تمام انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے. اور اسی لیے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم انبیاء کا تذکرہ کریں، خود ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، کیونکہ اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. پھر زندگی میں ہمیں جو مشکلات پیش آتی ہیں تو اس پر صبر کرنے کا ہم کو ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام پر بہت زیادہ مشکلات آئیں، ان لوگوں نے کیسی زندگی گزاری. اور اس میں سب سے بڑی مثال اور سب سے بہتر مثال ابراہیم علیہ السلام کی ہے. تو کیوں اس قرآن کو مبارک کہا گیا؟ کیونکہ اس میں انبیاء کا ذکر ہے، اس میں پوری تاریخ، پوری ہسٹری بیان ہوئی ہے. تو اس کتاب کو حفظ کیا جائے، اس کی بار بار تلاوت کی جائے، اس کے علوم اور فنون سے فائدہ اٹھایا جائے، اس میں جو حکمت کی باتیں ہیں اسے اپنایا جائے، شریعت کی باریکیوں پر غور کیا جائے. سبحان اللہ، اس کتاب، آپ سوچے کہ ہمارے پاس زندگی میں کوئی اور وقت بچتا ہے پھر؟ جب ہمیں اس کتاب کے تعلق سے اتنے کام کرنے ہیں تو آپ بتائیں کہ ہماری زندگی بیکار کیسے گزر سکتی ہے، یا ہمارے 24 گھنٹے صرف نیند اور کھانے پینے میں کیسے گزر سکتے ہیں؟ جو اس کتاب کا حامل ہوا، یا جس کو اس کتاب کی ماشاءاللہ خدمت کا موقع نصیب ہوا، اس سے بڑھ کر خوش قسمت کون ہوگا؟ تو کیا کیا کرنا ہے؟ اسے حفظ کرنا ہے، اس کی تلاوت کرنا ہے، اس میں جو علوم و فنون بیان ہوئے ہیں اس پر غور و فکر کرنا ہے، اسے فائدہ اٹھانا ہے، اور اس میں جو حکمت کی باتیں آئی ہیں اسے اپنانا ہے تاکہ ہمارے اندر بھی وہ حکمت پیدا ہو. اور جو شریعت اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کی ہے، جو احکامات نازل کیے ہیں، اس کی باریکیوں پر غور کرنا ہے کہ اس میں کتنے فائدے ہیں ہمارے لیے ماشاءاللہ. اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور آگے سب تمام انبیاء کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. اذ قال لابیہ وقومہ ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. یاد کرو وہ موقع جب کہ اس نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم گرویدہ ہو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے. اس نے کہا، تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ تم ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے. یعنی انہیں بہت ہی حیرت ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ مجال اور جرت کہ وہ ہمارے خداؤں کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، یہ تم مذاق کرتے ہو. اس نے جواب دیا، نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے. اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا. چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں. انہوں نے آ کر بتوں کا حال یہ دیکھا تو کہنے لگے، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ آپ دیکھیں کہ ایکچولی اس میں ہی کتنی منطقی دلیل ہے کہ جس کو خدا کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ، اور وہ خدا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تو بھلا خدا جو اگر یہ دعویٰ کرتا ہے، یا جن کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ہمارے نعوذ باللہ بت، یہ ہمارے جن کو انہوں نے رب بنا لیا تھا، تو اگر وہ رب ہے ان کے، تو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بھلا کسی کو کیسے مجال ہو سکتی ہے؟ کیا بھلا رب کو بھی کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے؟ تو یہ خود سوچنے والی بات ہے. یعنی اتنی منطقی دلیل یہاں موجود ہے، لیکن پتہ نہیں لوگ کیوں بے وقوف بنے ہوئے ہیں اور نادانی میں اپنے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو پوچھتے ہیں. اس سے بڑھ کر گمراہی بھلا اور کیا ہوگی؟ اور اس سے بڑھ کر شیطان نے ان کے جو عقلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، اس سے بڑھ کر لا علمی کیا ہوگی؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ. بعض لوگ بولے، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے. انہوں نے کہا، تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے. ابراہیم کے آنے پر انہوں نے پوچھا، کیوں اے ابراہیم؟ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہ تو نے یہ ہمارے بتوں کے ساتھ تو نے یہ معاملہ کیا ہے؟ قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألهم ان كانوا ينطقون. تو کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ سبحان اللہ، آپ دیکھیں ہمیں بار بار ابراہیم علیہ السلام کے دعوت دینے کا طریقہ پتہ چلتا ہے. دل چاہتے بار بار ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے رہیں کہ ان ماشاءاللہ کیسے وہ دلائل سے سامنے والے کو بات سمجھاتے تھے، چاہے وہ نمرود ہو، چاہے وہ ان کے قوم کے لوگ ہوں، چاہے وہ ان کے والد ہوں. ایک طرف ان کا اتنا محبت بھرا انداز ہمیں نظر آتا ہے والد کے ساتھ بات کرتے ہوئے، دوسری طرف اتنے منطقی دلائل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ماشاءاللہ. اور نوجوان تھے، بالکل ینگ تھے، لیکن اتنی کم عمری میں انہیں کیسی فراست حاصل ہو گئی تھی ماشاءاللہ. آج ہمارے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے اور ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ایسی فیلڈ میں مہارت حاصل کریں کہ وہ آج جو ایتھیسٹ ہیں یا ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو نعوذ باللہ اللہ کے منکر ہیں یا کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی ہے یا اور بھی بہت سارے عقائد والے لوگ ہیں جو غلط عقیدہ رکھتے ہیں, تو ان کو سمجھانے کے لیے ایسے دلائل وہ حاصل کریں یا ایسے وہ ایسے سورسز استعمال کریں جس سے وہ ان کو منطقی دلائل سے ان کو قائل کر سکیں تاکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے بنے اور ایک اللہ کے آگے جھکنے والے بنے. تو جب انہوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے, تو اس نے جواب دیا بلکہ سب کچھ ان کے سردار نے کیا ہے, انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں. یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف لوٹے. فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون, تو لوٹے اپنے ضمیر کی طرف اور دلوں میں کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو. آپ دیکھیں کہ انسان, اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ضمیر جو رکھا ہے وہ ضرور اس کو ملامت کرتا ہے, وہ ضرور اس کو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے, لیکن وہ لوگ وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو اپنے ضمیر کو زندہ رکھتے ہیں, جو اپنے ضمیر کی بات مانتے ہیں, جو اپنے ضمیر کو دبا دیتے ہیں وہ کبھی پھر فلا نہیں پا سکتے. قد افلاح من زکاہا وقد خواب من دساہا, کہ جس نے اپنے ضمیر کو دبا دیا دفن کر دیا تو پھر وہ لوگ ظالم ہو جاتے ہیں. لیکن کیا ہوا کہ وہ ان کو سمجھ میں تو آئی یہ بات کہ بھلا یہ بت کیسے توڑ سکتا ہے, یہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا, یہ تو دیکھ بھی نہیں سکتا, بول بھی نہیں سکتا, یہ تو خود اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا, بت جو مٹی کا بنا ہوا ہے وہ بھلا دوسروں کی حفاظت کیسے کرے گا, دوسروں کو کیسے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا. تو وہ اپنے ضمیر کی طرف لوٹے اور خود کہا اپنے بارے میں فیصلہ کیا کہ ہاں تم ظالم ہو, تم غلط ہو اور یہ ابراہیم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح بات ہے. لیکن کیا ہوا کہ ان کی جو ہٹ دھرمی اور ضد اور انا اور جو اینسسٹر ورشپ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آبا پرستی, بلائنڈلی کسی کو فالو کرنا, وہ چیز ان کے سامنے آ گئی. مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان, تو پھر تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو. آپ دیکھیں خود ہی کہنے لگے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. تو انہیں جو بول نہ سکے, جو سن نہ سکے, جو نفع و نقصان پر قادر نہ ہو تو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے بھلا. اور یہاں پر ان لوگوں کا بھی عقیدہ رد ہوتا ہے جو نعوذ باللہ جو ایک فرقہ نکلا تھا, ہم سب جانتے ہیں خوارج میں سے ہی تھے وہ لوگ, کہ جنہوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفات ہیں ان صفات سے مبرہ کر دیا اللہ تعالیٰ کو. اور ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ نعوذ باللہ بس اللہ تعالیٰ نہ ہل سکتا ہے نہ جل سکتا ہے اور اس کی کوئی صفات نہیں ہے, بھلا انسانوں کے لیے صفات کیسے ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو انہوں نے ایک اور دوسرا طریقہ اختیار کیا, یعنی افراد اور تفرید سے کام لیا. ایک فرقہ وہ تھا کہ جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں گھڑتے تھے, دوسرا فرقہ اس کے مقابلے میں نکلا کہ جنہوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو تمام صفات سے مبرہ کر دیا. تو ہم کو کیا کرنا ہے کہ اعتدال سے کام لینا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثالیں نہیں گھڑ سکتے اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بیان کر سکتے ہیں, یعنی ہم کو اللہ تعالیٰ تمام نقص اور عیب سے پاک ہے. ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں, ہم اس کی تقدیس کرتے ہیں, اور جو انسانوں کے لیے چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہو سکتی. لیکن الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اپنے بندے پر نازل کیا, جبریل امین کو بول کر یہ کلام دنیا میں نازل ہوا اللہ کے رسول کے قلب مبارک پر. تو اس بات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ یہ کلام ایسے نہیں ہو کہ اٹھا کر جبریل امین خود لے کر آ گئے کہیں سے, نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام تھا, وہ سن کر لے کر آئے اور پھر اللہ کے رسول کے دل پر القا کیا. تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ بول بھی نہیں سکتے, یہ سن بھی نہیں سکتے, یہ تو تحفہ تمہارے اوپر کہ تم کیسے ان کو پھر پوج رہے ہو. اب آپ دیکھیں کہ کیسے جب اپنی بات سچ ہوتی نظر نہیں آتی ہے تو سامنے والا پھر کیا کرتا ہے, اپنی اس سے کام لیتا ہے کہ جو اس کے پاس پاور اس کو ملا ہوتا ہے, تو وہ پاور کا پھر وہ غلط استعمال کرتا ہے کہ اچھا حق بات کوئی کہہ رہا ہے, اب اس کو دبانے کا کوئی ذریعہ نہیں, تو اب اپنا پاور استعمال کرو اور اس کو ڈال دو جیل میں, یا اس کو کوئی کچھ بھی اس کے ساتھ ایسا کام کرو کہ اس کی حق بات لوگ سن بھی نہ سکے. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. آپ دیکھیں کیسی آبا پرستی تھی اور کیسی اندھی تقلید تھی, اور اس اندھی تقلید نے کیسے گڑھوں میں گرایا ان کو کہ خود تو ڈوبے ساتھ میں اپنے فالوورز کو بھی لے ڈوبے, کہ کہا کہ جلا ڈالو اس کو اور مدد کرو اپنے الہوں کی, مدد کرو اپنے خداؤں کی اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو تو, یا کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو. بھلا خداؤں کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ اور یہاں پر بھی یاد رکھیں کہ آلیہتکم, اپنے الہوں کی, مطلب ایک نہیں کئی خدا تھے بنا رکھے تھے. تو انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. ہم نے کہا سبحان اللہ, قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأقصرين. ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر. وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کیسے کافی ہو جاتا ہے. حسبی اللہ نعم الوکیل, یا حسبنا اللہ نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. یعنی حدیث سے تو نہیں پتہ چلتا لیکن بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہی جملہ پڑھا تھا جب آگ میں ان کو ڈالا جانے لگا. تو آپ دیکھیں کہ یہ عشق, یعنی سبحان اللہ کے کیسی محبت تھی. جو عشق کا لفظ آتا ہے اصل میں, یہ عشق کا لفظ اسلام میں نہیں ہے. یہ لفظ, یہ عشق کا لفظ صوفیوں کا ایجاد کردہ ہے اور وہ ایک عجیب سا معنی دیتا ہے, تاثر دیتا ہے. لیکن ہماری اردو پوئٹری میں یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے. تو اصل قرآن میں تو جو لفظ استعمال کیا گیا ہے, محبت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو محبت کی انتہا ہی یہ کام کروا سکتی ہے. اور جو اگر انسان صرف عقل کا کہنا مانے تو عقل انسان کو بہلا سکتی ہے, پھسلا سکتی ہے, اسے گمراہ کر سکتی ہے. تو عقل انسان کے لیے ضروری ہے لیکن بعض اوقات جذبات اس سے زیادہ ضروری ہو جاتے ہیں. یعنی جذبات اور عقل یہ دونوں مل کر پھر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر انسان کو اکساتے ہیں. تو بہتر ہے کہ دل کے آس پاس رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. کہ عقل ماننے کو تیار نہیں ہوتی ہے لیکن جو محبت ہوتی ہے, جو جذبات ہیں, وہ انسان کو یہ کام کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھے کیسے منطقی دلائل سے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ جو بت ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں کیسے کسی کی بات سن سکتے ہیں اور کیسے کسی کی مراد پوری کر سکتے ہیں. اور ان کی قوم نے کیا کہا کہ ان کو جلانے کا فیصلہ کر لیا. یعنی آپ دیکھیں کہ کیسے لوگ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے اور اندھا دھن تقلید کیے جاتے ہیں. تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل محو تماشا لبے بام ہے بھی. واقعی میں کہ آج بھی وہی معاملہ ہے کہ آگ ہے, اولاد ابراہیم ہے, نمرود ہے, پھر کسی کو پھر کسی سے امتحا مقصود ہے والا معاملہ ہے. کہ آج بھی آپ ذرا سا نام لیں ایک اللہ کو ماننے کا, آپ کے اوپر یلغار ہو جائے گی. آپ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں, آپ صحیح دین کو فالو کرنے والے ہیں, تو آپ کو پتہ نہیں کیا کیا نام اور ٹیگ سے نواز دیا جائے گا کہ اچھا یہ شدت پسند, یہ ایسے, یہ پتہ نہیں عجیب نام دے دیے جاتے ہیں اور پھر پورا معاشرہ دشمن بن جاتا ہے. یعنی کوئی اچھا کام کرنے نہیں دیا جاتا, کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچتے ہیں اور اس کو برا بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور سب کی نظروں میں اس شخص کو برا بنایا جاتا ہے کہ اچھا یہی ایک شخص ہے, اسی کو نکالو اپنے معاشرے سے. کیوں؟ کیونکہ کوئی اچھائی کو قبول کرنا نہیں چاہتا. تو آج بھی ایسی معاملہ ہے کہ اگر آپ حق کو فالو کرتے ہیں, آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں, تو آپ پر یہ لغار ہو جائیں گے. جیسے ابراہیم علیہ السلام پر یہ لغار ہوئی تھی کہ سب کہا کہ سب مل کر مدد کرو اپنے خداؤں کی اور ڈال دو ان کو آگ میں. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کیسی محبت تھی کہ وہ آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے ماشاءاللہ. یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کی انتہا, یوں ہی اللہ تعالیٰ درجے بلند نہیں کرتا, اس کے پیچھے بہت ساری آزمائشیں ہوتی ہیں. کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا. واقعی میں کہ ہر ایک اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا, ہر ایک اس آزمائش میں پورا نہیں اتر سکتا جو کہ ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش آئی اور انہوں نے اس کو پورا کیا ماشاءاللہ. کہ کیسے وہ اپنے رب کی محبت میں گرفتار تھے کہ ایک وحدانیت کو, اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ ایک ہے, تنہا ہے, واحد ہے, احد ہے, اس بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جان دینا گوارا کر دی. اور یہی کام صحابہ نے بھی کیا تھا کہ خباب بن ارد کو دیکھنے کہ گرم پتھروں پر جلتے ہوئے کوئلے رکھ دیے جاتے تھے ان کی پیٹ پر اور وہ کوئلے ان کی چربی سے پگھل کر سوکھ جاتے تھے, بند ہو جاتی آگ. بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جاتا تھا اور وہ احد احد پکارتے تھے. تو یوں ہی رتبہ نہیں مل گیا ان کو, اتنا بڑا درجہ, اس کے پیچھے بہت ساری ظلم و ستم کی داستانیں ہیں. یہ اسلام اتنی آسانی سے نہیں انہوں نے قبول کیا تھا, ان کو اس کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑی ہم سے پہلے کے جو اسلام گزرے ہیں. آج ہمیں گھر بیٹھے بیٹھے اپنی ماؤں کی گود میں اسلام مل گیا, اسی لیے ہم کو اس کی قدر نہیں ہے, اس کا احساس نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی نعمت آج الحمدللہ ہم کو ملی ہوئی, تو لہٰذا ہم اس کی قدر کریں. تو یہاں پر کہا گیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا, تو اللہ تعالیٰ ایسے اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے سبحان اللہ. اور ہم اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں. अब यहाँ पर पता चलता है कि कहा जाता है कि इतने सारे लोगों में से सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम जो कि उनके चचा के बेटे थे या भतीजे थे जो भी थे वो उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अब देखिए इतनी बड़ी कौम वहां जमा थी, इतना बड़ा मौजजा देखने के बाद भी कैसे उनकी आंखों पर पट्टी पड़ी हुई थी और कैसे शैतान ने उनकी अकलों पर पर्दा डाल रखा था कि इतना बड़ा मौजजा देखकर भी कोई ईमान नहीं लाए सिवाय लूत अलैहिस्सलाम के। तो लिहाजा लूत अलैहिस्सलाम के साथ वहां से निकल गए और उस जमीन की तरफ गए कि इलल अर्द अल्लती बारकना फीहा लिल आलमीन, कि जिस जमीन को हमने बरकत अदा की थी और ये जमीन फलस्तीन शाम या सीरिया जो इलाका है उस जमीन को बाबरकत सर जमीन कहा जाता है और हमने उसे इसहाक अलैहिस्सलाम अता किया और याकूब अलैहिस्सलाम उस पर मजीद यानी नाफिला और हर एक को सोलह बनाया और हमने उनको इमाम बना दिया जो हमारे हुक्म से रहनुमाई करते थे और हमने उन्हें वही के जरिए नेक कामों की और नमाज कायम करने और ज़कात देने की हिदायत की और वो हमारे ही इबादत गुजार थे। सुभान अल्लाह, आप देखिए अल्लाह ताला ने कैसे नवाजा कि जब आप अल्लाह की खातिर एक कुर्बानी देते हैं तो अल्लाह ताला आपको उसके कई गुना ज्यादा बढ़कर आपको उससे इनाम से नवाजता है कि सिर्फ इसहाक ही नहीं दिए बल्कि याकूब नाफिला, नफिल का जिक्र है यहाँ पर कि एक्स्ट्रा ज्यादा दिया हमने और फिर उनकी जरूरत ही में से माशाल्लाह तमाम जो रिसालत और नबूवत है सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद ही में बाकी रही कि जब उधर इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से खत्म हुई नबूवत तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में आ गई और वो एक नबी पैदा हुए जो कि आखिर तक वही आखिरी नबी रहेंगे, उसके बाद अब कोई नबी नहीं आने वाले नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे बढ़कर खुशकिस्मती क्या हो सकती है। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उन लोगों ने एक अल्लाह की बंदगी की थी, अल्लाह की इबादत की थी और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक नहीं ठहराया था और अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उन्होंने क्या कहा था कि वह ओहीना इलैहिम फ़ेइलल खैरात व इक़ामस्सला व इताज़ ज़का। वजअलनहुम अइमतन यहदूना बिअम्रिना, ये नेक इमाम बनाए थे अल्लाह ताला ने और जिस पर वो चलते थे जो हमारे हुक्म से रहनुमाई करते थे, यानी अल्लाह ताला ने इन सबको एक रहनुमा बनाया था, ये जितने अंबिया थे वो रहनुमा थे और लोगों को नेकी की तरफ लेकर जाते थे। तो अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत ये भी है कि किसी कौम को सही रहनुमा मिले जो उसे कामयाबी के रास्ते पर लेकर चले ताकि उस रहनुमा के पीछे वो कौम कामयाबी का रास्ता तय करे, सही रास्ते पर चले। वरना तो क्या होता है कि अगर सही रहनुमा ना हो, सही इमाम ना हो और सही लीडर ना हो तो फिर वो क्या करता है, खुद भी गुमराह होता है और अपनी कौम को भी गुमराह करता है जो उसके फॉलोअर्स होते हैं। तो कोई कारवां से टूटा, कोई बदगुमा हरम से, कि मेरे कारवां में नहीं खोए दिल नवाजी। तो जो अमीर होता है, जो लीडर होता है, उसको चाहिए कि वो हिकमत के साथ, मोहब्बत के साथ अपनी कौम को, अपने फॉलोअर्स को नेकी के रास्ते पर लेकर चले ताकि कोई इधर उधर भटकने ना पाए। और जो अमीर होता है, जो रहनुमा होता है, उसकी जो क्वालिटीज बताई गई है कि वो फेल अल खैरात, वो नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने वाले थे या नेकी का हुक्म देने वाले थे, नमाज कायम करने वाले थे, ज़कात देने वाले थे और वो इबादत गुजार थे। तो इसका मतलब है कि अगर रहनुमा सही होगा, लीडर सही होगा तो उसके फॉलोअर्स भी सही होंगे, लेकिन अगर लीडर और रहनुमा ही सही नहीं होगा तो फॉलोअर्स भी गुमराही का शिकार होंगे। तो एक लीडर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो लोगों को अल्लाह की बंदगी की तरफ लेकर जाए, अल्लाह तआला की इबादत की तरफ उनका दिल लगाए और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करने वाला बनाए। और ये वो कैसे कर सकता है जब तक उसके अंदर इल्म और हिल्म ना हो, उसके अंदर हिकमत ना हो। तो निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जहां पुरसोज, यही है रख्त सफर मेरे कारवां के लिए। तो जो अगर लीडर्स अच्छे होंगे तो इंशाल्लाह ताला उसके फॉलोअर्स भी अच्छे होंगे। इसीलिए तो किसी ने शिकायत की थी ना कि तो इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से बहस नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। कि आज जो लोग इतने गुमराह हो रहे हैं, ये इतने लोग बुराई की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर लोगों का कसूर नहीं है, यहाँ पर असल में असल रहनुमा की कमी है कि जो रहनुमा है वो सही लोगों को गाइड नहीं कर रहा है। अगर वो गाइड करता होता तो लोग इस तरह से आज बर्बाद ना होते और लुटते ना। तो सुभान अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमको पता चलता है कि इंसान के अंदर ऐसा ईमान हो तो अल्लाह ताला उसका असर नस्लों पर बाकी रखता है। कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो नेकी की थी, जो अपने ईमान की हिफाजत की, तो आप देखें अल्लाह ताला ने उनको कैसे बेटे और पोते दिए जो सबके सब अंबिया थे। तो आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज गुलिस्तां पैदा। तो असल क्या चीज है कि आज भी हमको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जैसे ईमान की जरूरत है। आज मिट्टी के बने हुए बुत तो है ही है हमारे इर्द गिर्द, लेकिन हमारे नफ्स के बने हुए बुत और लोगों के बुत हमने बना लिए हैं, या और भी बहुत सारे बुत बना दिए हैं, ब्रांड्स के बुत हैं और पता नहीं क्या कुछ हमने बुत बना रखे हैं। उस जमाने में तो सिर्फ मिट्टी के बुत होते थे, लेकिन आज हमने बहुत सारे बुत बना रखे हैं। तो उन सब बुतों को गिराने की जरूरत है, उन सब बुतों को तोड़ने की जरूरत है, उसके लिए ईमान की जरूरत है। تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمام بتوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی بندگی کریں تو اس کے لیے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کریے اور اپنے ایمان میں اضافے کے لیے کوشش کرتے رہیے. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی. در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا, وہ صالح لوگوں میں سے تھا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کثرت سے انبیاء کا ذکر آیا ہے کیونکہ سورت کا نام ہی انبیاء ہے جو نبی کی جمع ہے. اور دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انبیاء کی سیرت اور کردار کا ذکر کیا گیا ہے. تو انبیاء کی سیرت و کردار سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, تو لہٰذا غور کرتے جائیں کہ ہر نبی کی ایک الگ خصوصیت اور ایک کوالٹی تھی ماشاءاللہ, اور کیسے ان لوگوں نے دعویٰ کا کام کیا, کیسے اپنی قوم کی عزت رسانیوں پر صبر سے کام لیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے نوازا اور کیسے ظالم قوم سے نجات دی. ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم. اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو دی, یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا, ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس سے اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی, اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا, وہ بڑے برے لوگ تھے, بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. ہم پیچھے پڑ چکے ہیں نوح علیہ السلام کا واقعہ. وداؤد وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکن لحکمہم شاہدین ففہمناہ سلیمان وکلن آتینا حکمن وعلما وسخرن مع داؤد الجبال یسبحن والطیر وکن فاعلین وعلمناہ صنعت لبوس لکم لتحسنکم من بعثکم فہل انتم شاکرون. اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو سرفراز کیا. یاد کرو وہ موقع جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے. اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا, حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا. داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے, اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے, اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے, پھر کہ تم شکر گزار ہو. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے, اور کوئی خاص واقعہ یہاں پر بتایا گیا ہے, اور وہ خاص واقعہ کیا تھا اس کی ڈیٹیل قرآن ہمیں نہیں بتاتا, لیکن اسرائیلیات سے ان سے پتہ چلتی ہے کہ کچھ فیصلہ کرنا تھا, کسی کی کھیت میں کسی دوسرے کی بکریاں گھسائی تھیں اور انہوں نے وہ کھیت جو ہے خراب کر دیا تھا. تو اس کا فیصلہ داؤد علیہ السلام کرنے والے تھے, لیکن داؤد علیہ السلام نے فیصلہ جو کیا وہ زیادہ مناسب نہیں تھا, بلکہ جو سلیمان علیہ السلام نے اس وقت جو فیصلہ کیا وہ زیادہ بہتر تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ففہمناہ سلیمان, کہ ہم نے سلیمان کو فہم عطا کیا. تو آپ دیکھیں دین میں فہم کتنا ضروری ہے, اور آج ہماری ساری فقہ دیکھا جائے تو دراصل اسی پر ڈیپینڈ ہے کہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اس کی روشنی میں فیصلہ کرنا, اجتہاد کرنا, اور یہ اجتہاد کا دروازہ اگر کھلا نہ رہے تو دین پر جمود طاری ہو جاتا ہے اور پھر قومیں کوئی ترقی نہیں کر سکتی. تو یہ اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا, اور مجتہد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوہرا اجر ہے, کہ مجتہد اگر قرآن اور سنت کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے تو اس کا فیصلہ اگر صحیح ثابت ہوتا ہے تو اس کو دو اجر ملیں گے, اور دوسرا اگر اس کا فیصلہ غلط ثابت بھی ہوتا ہے, یعنی صحیح فیصلہ نہیں ہوا اس کا, تو کم از کم اس کو اپنے اجتہاد کا, اپنی جدوجہد کا ایک اجر ضرور ملے گا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا جائے تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو فہم اور فراست اور حکم یعنی نبوت عطا کی تھی, لیکن کسی کو کسی سے زیادہ دے دیا یا بر وقت کسی کو کچھ اور سے زیادہ دیا. آپ دیکھیں کہ داؤد علیہ السلام والد تھے اور سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے, لیکن بیٹے کو اس وقت زیادہ بہتر بات سوجھ گئی. اور الحمدللہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے بازوں کا ہم سے زیادہ اچھی بات کرتے ہیں, ہم سے زیادہ اچھی ان کی سوچ ہے, ہم سے زیادہ اچھے ان کے ویوز ہیں ماشاءاللہ, اور ہم سے زیادہ وسعت نظری کے وہ مالک ہیں. تو کبھی بچوں کی بات کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا تم بچے ہو خاموش رہو, چھوٹے ہو خاموش رہو, نہیں, بلکہ اگر وہ صحیح اور حق بات کہہ رہے ہیں تو ہم کو ضرور اس کو سننا چاہیے اور ضرور اسے قبول کرنا چاہیے. تو یہاں پر اصل میں ان کے فیصلے کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم اور حکمت سے نوازا تھا. اور ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے, امام ابن تیمیہ کے بارے میں, کہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ قرآن میں غور و فکر کرتے یا کوئی نیا مسئلہ آ جاتا اور اجتہاد کرتے فیصلہ کرنا چاہتے. ہم جانتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ ماشاءاللہ وہ مجتہد بھی تھے, مفکر بھی تھے, اور مقرر بھی تھے, مدرس بھی تھے, مفسر بھی تھے, محدث بھی تھے, مجتہد بھی تھے اور مجاہد بھی تھے ماشاءاللہ. یعنی بہت کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ ملکہ عطا کرتا ہے ماشاءاللہ، اتنی صلاحیتیں کہ بے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ بہت ساری صلاحیتیں رکھی تھی ماشاءاللہ، کہ یعنی انہوں نے حق بات کہنے کے لیے زبان کھولی، اس کے لیے جیل گئے، قرآن میں ماشاءاللہ بہت ان کو عبور حاصل تھا، تفسیر میں، حدیث میں یعنی محدث بھی تھے ماشاءاللہ، اور مجتہد بھی تھے الحمدللہ، یعنی فیصلے کرنے والے بھی تھے، ان کے فتوے آج بھی آج ہماری امت کے لیے الحمدللہ رحمت کا باعث بنے ہوئے الحمدللہ. اسی لیے آپ دیکھیں بالکل پرٹیکولرلی کسی ایک کو بلائنڈلی فالو نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے اتنے قسم کے الحمدللہ اتنے علماء کرام پیدا کیے ہمارے پاس، تو ہر عالم سے فائدہ اٹھائیں. کہ دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے بلا کہ صرف آپ ایک کھانے پر اکتفا کریں، روزانہ دال ہی بنائیں، یا بس روزانہ ایک سبزی بنائیں، یا روزانہ بس ایک گوشت کا سالن ہی بنائیں. ایسا ہوا کبھی؟ آپ دیکھیں ہم روزانہ ڈفرنٹ ٹیسٹ اپناتے ہیں، کبھی دال، کبھی سبزی، کبھی گوشت، کبھی چکن، کبھی مٹن. ہم کتنے زبان کے اپنے جو ہمارے ذائقے ہیں اس کو چینج کرتے رہتے ہیں. تو علم کے معاملے میں کیوں نہیں ہم چینج کرتے؟ علم میں بھی ہم کو ایسی کرنا چاہیے کہ پرٹیکولرلی بس صرف ایک کو بلائنڈلی فالو کرتے چلے جائیں، اور دوسرے جتنے علماء ہیں ان سے فائدہ نہ اٹھائیں، تو ان سے ضرور فائدہ اٹھائیں. تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ جب وہ دعا کرتے اور کبھی کوئی بات ان کے سمجھ میں نہ آتی، تو وہ کہتے کہ وہ دور دراز نکل جاتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے، کہیں ویرانے میں چلے جاتے غور و فکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یا معلم ابراہیم علمنی، یا مفہم سلیمان فہمنی، کہ اے ابراہیم کو سکھانے والے، علم دینے والے، مجھے بھی علم عطا کر، اور اے سلیمان کو فہم دینے والے، مجھے بھی فہم عطا کر. اور ہم کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہم فقہنی فی الدین، کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں فقہ جو سمجھ ہے وہ عطا کر. فہم اور فقہ دیکھا جائے تو یہ بالکل ملتے جلتے ہی الفاظ ہیں. تو یہ جو من یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے ماشاء اللہ. تو لہٰذا ہم غور و فکر کرنے والے بنے، اور فقہ اسی کا نام ہے کہ دور حاضر کے مسائل کا حل غائب سے نکالنا، یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں یا صحابہ کرام کے فیصلوں کی روشنی میں نئے آنے والے مسائل کا حل نکالتے چلے جانا، لیکن اس کا جو مین سورس ہے وہ قرآن و سنت ہی ہوں گے، یہ صحابہ کرام ہوں گے، وہ اسی کو اجتہاد کہتے ہیں. پھر داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے. سبحان اللہ، یعنی کیسے اللہ تعالیٰ نے جو لہن داؤد ہے وہ بہت مشہور ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مشرق اتنی اچھی آواز دی تھی، پھر صرف آواز ہی نہیں دی کہ جیسے وہ قرآن پڑھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پر دو ایکسٹریم نظر آتی ہے ہم کو، کہ جب قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ دنیا میں پیچھے ہوتے ہیں، ان کو دنیا کی کوئی ریسرچ سے، تحقیقات سے، یا کوئی ٹیکنالوجی سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. اور دوسری تفریح یہ ہے کہ جو دنیا کی ٹیکنالوجی کے ماہر ہوتے ہیں، جو ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ریسرچ میں ہوتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، سائنسدان اور سائنٹسٹ وغیرہ جو بھی اس قسم کے لوگ، اب وہ ان کو قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. تو دونوں غلط کر رہے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے بتا رہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہترین آواز بھی دی تھی ماشاء اللہ، کہ جس سے وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جو زبور تھی اس وقت ان کی کتاب، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین صنعت کاری بھی سکھائی تھی. اور کیسی صنعت کاری تھی؟ جو سب سے مشکل کام ہے، کہ لوہے کی صنعت گری، لوہے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا ماشاء اللہ. اور مسخر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ لوہا وہ ہاتھ میں لیتے تھے اور بس کہتے کہ ہو جا اور ہو جاتا تھا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ فہم و فراست، وہ علم، وہ کوالٹی دی تھی کہ جس میں وہ لوہے کے لباس بناتے تھے، زرہ کے آرمرز، یعنی جو جنگ میں جو لباس کام آتے ہیں، جو حفاظتی جنگ کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں، تو وہ لباس بنانے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا. ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیں یہ اس زمانے کی بات ہے. ہم سوچتے ہیں کہ آج ہمارے دور نے ترقی کی ہے، لیکن اس زمانے میں داؤد علیہ السلام کو بھی ماشاءاللہ یہ کاریگری آتی تھی الحمدللہ. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ تاکہ وہ شکر گزار بنے. تو اصل چیز کیا ہے کہ جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں، اگر آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی صلاحیت دی ہے، تو وہ صلاحیت کا شکر کیسے ادا ہوگا کہ ہم اس صلاحیت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ادا استعمال کریں. اور شکر گزاری بہت ضروری ہے. اور یہ سب بندے اللہ تعالیٰ کے، جتنے بھی انبیاء تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بندے کہہ کر پکارا ہے، کہ یہ بندے تھے سب اللہ تعالیٰ کے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین مقام اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ بندوں کا ہو سکتا ہے، یعنی بندے کے لیول پر ہو سکتا ہے کہ سب اس کے بندے بنے رہیں. حالانکہ انبیاء تھے ماشاء اللہ، اولو العزم پیغمبر تھے. اور پھر سب سے بڑی بات یہاں پر یہ کہ شکر گزار تھے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ لہن داؤدی بہت مشہور ہے. اور ایک دفعہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ کے رسول بہت دیر تک سن رہے تھے، اور جب تک انہوں نے ختم نہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ کر سنتے رہے. جب ابو موسیٰ اشعری کو پتا چلا تو کہنے لگے کہ یا رسول، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے تو میں اور مزید تلاوت کرتا. یعنی صحابہ کو کتنا شوق ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو اپنی تلاوت سنائے ماشاء اللہ. تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں لہن داؤدی سے ایک حصہ دیا گیا ہے. تو یعنی اتنی خوبصورت تلاوت کو کہا کہ ایک حصہ دیا گیا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ جب داؤد علیہ السلام تلاوت کرتے تھے زبور کی، तो उनके साथ परिंदे, शजर, हजर, पहाड़ सब उनका साथ देते थे। सुभान अल्लाह, कैसी तिलावत होगी और कैसी खूबसूरती होगी उस तिलावत में। और वाकई में आप देखें कि तिलावत ऐसे दिल को सुरूर बख्शती है कि दिल चाहते बाजू का तो बस ऐसे लगता है गोया कि वो हमारे दिल पर नाजिल हो रही है, यानी डायरेक्ट दिल पर असर अंदाज होती है जब बहुत ही पुरसोज तिलावत हम सुने। या जिन लोगों को तफसीर आती है माशाल्लाह, जो कुरान की आयतों में गौर व फिक्र करके कुरान की तिलावत करते हैं, तो आप देखें उस तिलावत का अंदाज ही बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जैसे अभी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये भी हम पर अल्लाह तआला का बहुत ही बड़ा एहसान है जो गल्फ में रहने वाले और स्पेशली सऊदी अरब में, कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इतनी अच्छी क़िरात सुनने को मिलती है मुख्तलिफ मसाजिद में मुख्तलिफ इमामों की क़िरात, और रमजान का जो मजा है वो दुबाला हो जाता है माशाल्लाह। कि सुबह हम कुरान को समझ रहे हैं, फहम उसका हासिल कर रहे हैं, तर्जुमे से पढ़ रहे हैं, और शाम में वही तिलावत हम सुनते हैं, तो ऐसे लगता है कि गोया पूरी तफसीर जो है वो ताजा हो गई है माशाल्लाह। और बाज इमाम ऐसे होते हैं माशाल्लाह जो कारी होते हैं कि वो कुरान को इतनी सोच के साथ पढ़ते कि गोया कि वो उन अल्फाज में तफसीर बयान कर रहे हैं, इन्हें अपने अल्फाज के उतार चढ़ाव की वजह से, तो बिल्कुल अलग ही एहसास होता है। तो अल्लाह ताला इस किताब को हमें वाकई में समझने वाला बनाए और हमको भी कुछ न कुछ लहने दाऊदी से कुछ हिस्सा अता कर दे अल्लाह ताला, और अल्लाह करे कि हमारी तिलावत भी अच्छी हो, कि कल कयामत के दिन ऐसा हो कि अल्लाह ताला हमारे लिए निदा दे कि पढ़ता जा और चढ़ता जा, जैसे तो दुनिया में खुशहानी के साथ पढ़ता था। जहां तेरी आखिरी आयत होगी वही तेरी आखिरी मंजिल होगी। सुभान अल्लाह, यानी कुरान के पढ़ने की वजह से जन्नत में बुलंद दर्जात मिलेंगे और दर्जात की बुलंदी का जरिया बनेगा यह कुरान पढ़ना। तो आज हम देखने कि हम कौन से दर्जे पर चढ़ना चाहते हैं जन्नत के, तो अगर हमें ये देखना कि हमें जन्नत का कौन सा दर्जा मिलेगा, फिर आज हमको अपनी तिलावत को देखना कि कितनी है हमारी तिलावत है और कैसी है। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि इसकी तिलावत में सुरूर हासिल करने के लिए इसको समझा जाए, इसको पढ़ा जाए, बार बार तिलावत की जाए ताकि तिलावत में रवानी आए और इसको हिफ्ज किया जाए। तो अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को बहुत सारी नेमतों से नवाजा था, और जिसमें एक नेमत ये भी थी कि वो लोहे का लिबास बनाना जानते थे ताकि वो शुक्रगुजार बने। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हमने तेज हवा को मुसख़्खर कर दिया था जो उसके हुक्म से उस सरजमीन की तरफ चलती थी जिसमें हमने बरकतें रखी हैं और हम हर चीज का इल्म रखने वाले थे, और शयातिन में से हमने ऐसे बहुत सों को उसका ताबे बना दिया था जो उसके लिए गौते लगाते और उसके सिवा दूसरे काम करते थे, उन सब के निगरान हम ही थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को दूसरी और जो नेमतें दी गई उसका भी जिक्र किया जा रहा है, और यही होशमंदी और हुक्म और इल्म की नेमत हमने अय्यूब अलैहिस्सलाम को दी थी। याद करो जबकि उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे बीमारी लग गई है और तू अरहमुर रहीमीन है, फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन दुर्र व आतैनाहु अहलहु व मिस्लहुम माहुम रहमत मिन इंदिना व ज़िक्र लिलआबिदीन। हमने उसकी दुआ कबूल की और जो तकलीफ उससे थी उसको दूर कर दिया, और सिर्फ उसके अहलो अयाल ही उसको नहीं दिए बल्कि उनके साथ इतने ही और भी दिए अपनी खास रहमत के तौर पर, और उसके लिए एक सबक हो और ये एक सबक है इबादत गुजारों के लिए। सुभान अल्लाह, इन्हें आजमाइश कैसी आजमाइश आई थी अय्यूब अलैहिस्सलाम पर, कि कहा जाता है कि इतने उनके पास जो माल दौलत थी तो उनकी बीमारी की वजह से सब माल दौलत उनसे छिन गया, सब उनको छोड़कर चले गए, या किसी की मौत वाकई हो गई, इतने जानवर थे सब खत्म हो गए, और उस बीमारी ने उनका सबने उनका साथ छोड़ दिया था। लेकिन सुभान अल्लाह कि जब उन्होंने अल्लाह ताला को पुकारा और ये नहीं कहा कि मैं तकलीफ में हूं, मुझे तकलीफ ने छू लिया है, ये बीमारी लग गई है, और अंता अरहमुर राहिमीन कि तू रहम करने वाली, नहीं तेरी मर्जी अगर ये कि मैं इसी बीमारी में रहूं तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन तू रहम करने वाला था तो रहम कर दे। यानी अपनी बीमारी का भी जिक्र नहीं कर रहे हैं, यानी शिकायत तो बहुत दूर की बात है, तकलीफ का जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। तो कहा इसीलिए अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र जो है बहुत मशहूर है, कि उन्होंने जो सब्र किया, जो उनके ऊपर आजमाइश आई, जो उनके ऊपर इब्तिलाएं आई, उसका जो सब्र था उसके ऊपर अल्लाह ताला ने आप देखिए कैसे उनका जिक्र किया। और यहाँ लिल आबिदीन का लफ्ज है कि इबादत करने वालों के लिए सबक है इसमें। तो कहा जाता है कि जो इबादत वो पहले हालत में करते थे तो बीमारी के बाद और ज्यादा करने लगे, और उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि पहले तो भी तेरी इबादत में हो सकता है कुछ कमी बेशी रह जाती हो, क्योंकि इतने सारे काम थे, सारे लोग साथ में थे, बीवी बच्चे और माल दौलत सब कुछ, ऐ अल्लाह ताला अब तो मैं उससे फारिग हो गया हूँ, लिहाजा और इबादत के लिए अपने आप को मखसूस कर लिया अल्लाह ताला की। तो आप देखिए हम बीमारी में कहाँ भागते हैं, हम बीमारी में अल्लाह से दूर भागते हैं, नमाजों से दूर भागते हैं, जबकि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो मुश्किलात में आजमाइश में अल्लाह ताला से और करीब होते हैं और अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह ताला की इबादत के लिए अपने आप को मखसूस कर लेते हैं। तो आजमाइश और इब्तिला में भी अल्लाह का जिक्र, उनका सब्र, जब कभी मुश्किलात आए तो फिर हमें चाहिए कि अय्यूब अलैहिस्सलाम का सोचें कि उन्होंने किस तरह से सब्र किया और कैसे اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس کا بدلہ دیا. اور یہی نعمت اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل کو دی کہ سب صابر لوگ تھے اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا, وہ صالحوں میں سے تھے. وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا, یاد کر جبکہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے, آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا, نہیں ہے کوئی خدا مگر تو پاک ہے, تیری ذات بے شک میں نے قصور کیا. نہیں ہے کوئی رب مگر تو پاک ہے تیری ذات بے شک میں نے قصور کیا. تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی, اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں. سبحان اللہ, یہاں پر یونس علیہ السلام کا ذکر ہے اور ہم سبھی جانتے ہیں اور ان کے واقعے میں ہمارے لیے بہت سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اپنے قصور کا اعتراف کیا اور کہا کہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں اور تو معاف کرنے والا ہے اور تیرے سوا کوئی رب نہیں ہے اور تو پاک ہے. تو یہ دعا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکال دیا اور واپس اس کی طرف بھیجا, اسی قوم کی طرف بھیجا, اور ان کا درجہ مزید بلند کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے کیسے برگزیدہ بندے تھے, کیسے اللہ تعالیٰ نے کیسے لوگوں کو چنا تھا. اور ابن جزی لکھتے ہیں کہ تین اندھیرے جمع ہو گئے تھے, ایک تو رات کا اندھیرا, دوسرا سمندر کا اندھیرا, اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. اور ایسے اندھیرے میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر زندہ سلامت رکھا, ان کی دعا قبول کی, ان کو اس کرب سے نجات دی جو مچھلی کے پیٹ میں ان کو محسوس ہو رہی تھی. ہو سکتا ہے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہو یا جو بھی تکلیف رہی ہو, واللہ عالم. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو وہاں سے نکالا. اور یہ ذنون یونس علیہ السلام کا لقب ہے, اور صاحب الحوت بھی ان کو کہا جاتا ہے, یعنی مچھلی والے. تو یہ جو جملہ ہے آپ کتنی دفعہ پڑھیں گے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, جب اگر آپ کو دعا کرنی ہے تو کتنی دفعہ پڑھیں گے, ایک دفعہ, دو دفعہ, یا سوا لاکھ مرتبہ؟ تو یہ دعا یونس علیہ السلام نے ایک ہی دفعہ کی تھی, سوا لاکھ مرتبہ نہیں کی تھی. تو یہ جو خود لوگوں کے خود ساختہ طریقے ہیں, یہ ایکچولی دین میں بدعت ہے. اور بدعت اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام ثواب کر کے کیا جائے جو صحابہ نے نہیں کیا یا جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے بھی کبھی, یعنی اللہ کے رسول نے کوئی ذکر کو آپ کو سوا لاکھ دفعہ کرنے پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے. کوئی بھی ذکر جس کے اللہ کے رسول نے تاکید کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے, سو دفعہ سے زیادہ نہیں کہا ہے, بس سو دفعہ کا ذکر ہے. لیکن وہ بھی یہ ذکر ہی سو دفعہ نہیں ہے, سو دفعہ لا الہ الا اللہ ہے, یا پھر استغفار ہے, یا سبحان اللہ و بحمدہ ہے, اس کو سو دفعہ پڑھنے کے لیے کہا ہے. یہ تو دعا بس ایک دفعہ آپ پڑھے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ جو انبیاء کرام کی دعائیں ہیں اس کی خاص بات ہوتی ہے. تو لہٰذا انبیاء کی دعائیں مانگا کریں تاکہ الحمدللہ ہمیں بھی وہ چیز نصیب ہو جو کہ انبیاء کو نصیب ہوئی تھی, ہمارے اندر صبر اور شکر پیدا ہو. اور زکریا علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب, مجھے اکیلا نہ چھوڑ, اور بہترین وارث تو تو ہی ہے. بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے. سبحان اللہ, یعنی تمام انبیاء کا ذکر کر کے کیا کہا جا رہا ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, یہ نیکیوں میں سرعت کرنے والے لوگ تھے, نیکیوں میں آگے بڑھنے والے لوگ تھے. ویدعوننا رغبا ورہبا, ہمیں ڈرتے ہوئے اور شوق سے اور رغبت کے ساتھ پکارا کرتے تھے. اب دیکھیں کہ یہی تو چاہیے اللہ تعالیٰ کو, کہ یہاں زکریہ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی, کہ ان کی بیوی بانج تھی اور وہ خود بوڑھے تھے. لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے, اس لیے اولاد اگر مانگنی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگے, کسی اور سے نہ مانگے, کیونکہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. جب وہ زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے تو آج انسانوں کو, لوگوں کو کیوں نہیں دے سکتا. تو انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہم خود بھی پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھ کر سنائیں, اور انبیاء کی دعاؤں کو خاص طور سے یاد کیا جائے تاکہ ہم بھی وہ خیر حاصل کر سکیں. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ نیکیوں میں سبقت کر جانے والے لوگ تھے, وہ نیکیوں میں آگے دوڑنے والے لوگ تھے انبیاء کرام, اور اللہ تعالیٰ کو شوق اور رغبت اور ڈرتے ہوئے پکارا کرتے تھے. تو ہم بھی اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں, عاجزی اختیار کریں. اور اسپیشلی ابھی رمضان ہے, افطار سے پہلے ہو یا ہر فرض نماز کے بعد ہو یا پھر تہجد کا وقت ہو یا پھر قیام اللیل ہو, اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں. تو فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم نیکیوں میں سبقت لے جائیں تاکہ ہم جہنم سے دور رہ سکیں. ایمان نیکیوں کو قبول کرنے کا ذریعہ بنتا ہے, تو اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کریں تاکہ ہم نیکیوں کو حاصل کرتے رہیں. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے کلام پر غور کریں اور اسے ہر نقص اور عیب سے پاک کریں اور اپنے نفس کی غلطیوں کا ہم اعتراف کریں. مشکل وقت میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکاریں, کیونکہ یونس علیہ السلام کی دعا سے ہم کو یہی سیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کا ذکر کیا اور ان کی خاص یہاں پر جو کوالٹیز تھی اس کا بھی ذکر کیا, اور اس کے بعد تمام انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کا بھی ذکر فرما رہے ہیں. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی عورت کو نبی بنا کر نہیں بھیجا. جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سب مرد ہی تھے, لیکن ماشاءاللہ آپ دیکھیں ان کا درجہ اتنا بلند تھا کہ ماشاءاللہ وہ نبیوں کے مقام تک پہنچ گئی تھیں الحمدللہ. اس لیے سب کے انبیاء کے ساتھ ان کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے. اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی, ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا. اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کی جائے, یہ درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے. یعنی خواتین کے لیے خاص یہاں پر ایک موٹیویشن ہے, اور خواتین کے لیے ایک خاص یہاں پر ایک ان کی سیرت ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے, مریم علیہ السلام کی, کہ عصمت اور عزت کی حفاظت یہ انسان کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے, اور خصوصاً خواتین کے لیے. یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے, اور میں تمہارا رب ہوں, بس تم میری عبادت کرو. مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے. پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو, تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی, اور اسے ہم لکھ رہے ہیں. اور ممکن ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو پھر پلٹ سکے, یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے, اور وعدے برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا, تو یکایک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا. کہیں گے, ہائے ہماری کمبختی, ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے, بلکہ ہم خطا کار تھے. بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے, وہیں تم کو جانا ہے. اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے. اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے, وہاں وہ پھنکارے ماریں گے, اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز نہ سنائی دے گی. رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا, تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے, اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے. وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا, اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے. یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکیں, تاکہ ہم ایسے اعمال کریں دنیا میں, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی جنت کو پا سکیں. وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں. جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی, اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے. یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے, اور یہ کام بہرحال ہمیں کرنا ہے. اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے. اب سوچے کہ کیسا وہ وقت ہوگا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس اپنے دل میں پیدا کریں کہ سبحان اللہ, ہمارے رب کی قدرت کیسی ہے, اور کیسا ہمارا رب ہوگا کہ قیامت کے دن وہ زمین اور آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا, اور پھر کہے گا کہ کہاں ہے وہ سارے جبار جو دنیا میں جبار بنے پھرتے تھے, یہ بادشاہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو کہا جائے گا کہ للہ الواحد القہار, آج صرف اللہ سبحان تعالیٰ کی بادشاہت ہے. سبحان اللہ. تو جو گھبراہٹ کا وقت ہوگا اس وقت مومن اس پریشانی سے دور رہیں گے, اور اس وقت جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کا خاتمہ کر دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زبور میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ اس زمین کے وارث صالح بندے ہوں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کی باغ ڈور ہمیشہ صالح بندوں کے ہاتھ میں رہنا چاہیے, تبھی زمین فساد سے بچ سکتی ہے. اگر زمین کی باغ ڈور یا زمین میں جو لیڈرز ہیں یا جو حکمراں ہیں, اگر وہ اللہ کے نافرمان ہوں گے تو وہ زمین میں فساد پھیلائیں گے. تو اصل وارث زمین کے کون ہیں؟ نیک لوگ. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے. ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا رب صرف ایک ہے, پھر کہ تم سر اطاعت جھکاتے ہو. اگر وہ منہ پھیرے تو کہہ دو کہ میں نے علی الاعلان تم کو خبردار کر دیا ہے. اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور. اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآواز بلند کہی جاتی ہیں, اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے, اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. آخر کار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، اور لوگو، تم جو باتیں بناتے ہو اس کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔ سبحان اللہ، یہاں پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت قرار دیا گیا ہے، اور یہ ایک معنوں میں نہیں بلکہ اپنے تمام معنوں کے ساتھ، کہ واقعی میں اللہ کے رسول کا آنا ہمارے لیے سب کے لیے رحمت ہے، پوری دنیا والوں کے لیے، کہ آپ کی وجہ سے ہمیں نجات ملی، جہالت کے اندھیرے دور ہوئے، آپ کی وجہ سے ہمیں خیر کثیر ملی، علم کی روشنی حاصل ہوئی، گمراہی کا خاتمہ ہوا، اور ہمیں راہ ہدایت ملی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ۔ سورہ حج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ لوگوں، اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے، حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کیسی وہ گھڑی ہوگی۔ آپ خود سوچیں کہ اپنے رب کے غضب سے بچو یا اپنے رب کے عذاب سے بچو، کیونکہ قیامت کا زلزلہ قریب ہی آ لگا ہے یا قریب ہو کر رہے گا، اور ہم کو قرآن میں کئی جگہ اس کا مضمون ملتا ہے کہ قیامت کیسے قائم ہوگی، اور یہ قیامت کی جو ابتدائی کیفیات ہے اس کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب زمین یکایک الٹی پھرنے شروع ہو جائے گی، اور سورج مشرق کی وجہ سے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اور مفسرین، جس میں علقمہ ہے اور بہت سے دوسرے مفسرین، وہ یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ابو ہریرہ کی روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تین مواقع ہیں جو سور پھونکا جائے گا، ایک پہلا سور ہوگا، پھر دوسرا، اور پھر تیسرا سور ہوگا۔ اور پہلے سور میں یہ ہوگا کہ ایک سراسیمگی پھیل جائے گی، دوسرے میں سب گر کر مر جائیں گے، اور تیسرے میں سب لوگ زندہ ہو کر اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم کو اس وقت کی سختی اور تکلیف سے محفوظ رکھے، جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ قَدْ فَدُكَّتْ دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ۔ پس جب سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں توڑ دیے جائیں گے، تو وہ واقعہ عظیم پیش آ جائے گا۔ اور ہم روزانہ پڑھتے ہیں سورہ، ہر ایک کو یاد ہوگا کہ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وقال الانسان ما لها۔ جبکہ زمین پوری کی پوری ہلا ماری جائے گی اور وہ اپنے پیٹ کے بوجھ نکال پھینکے گی، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ۔ جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا ایک جھٹکا اور اس کے بعد دوسرا جھٹکا، اس دن دل کانپ رہے ہوں گے اور نگاہیں خوف زدہ ہوگی۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔ جس روز زمین جھنجھوڑ ڈالی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح اڑنے لگیں گے۔ اللہ تعالی رحم کرے، ہم اس کی حیبت کو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ آپ دیکھیں، زمین کا ایک چھوٹا سا زلزلہ آتا ہے زمین پر تو کیا حال ہو جاتا ہے ہمارا، کیسے سب عمارتیں تہس نہس ہو جاتی ہیں، اوپر کا حصہ نیچے کا حصہ اوپر آ جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ وہ پوری کی پوری زمین جب ہلا ڈالی جائے گی، یعنی ابھی تو جو زلزلہ آتا ہے صرف ایک اسکیل پر، ایک پٹی پر آتا ہے وہ، یعنی پورے زمین کے وہ ایک جو لیئر ہوتی ہے یا ایک جو لائن ہوتی ہے اس پر آتا ہے زلزلہ، تو اتنی تباہی مچتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جب پوری زمین ہلا ڈالی جائے گی تو کیا حال ہوگا۔ تو اسی لیے دودھ پلانے والی دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ مدہوش نظر آئیں گے، یعنی نشے میں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ کیونکہ تیرے رب کا عذاب اتنا شدید اور سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے اور ہم کو ہر تکلیف اور مشکل اور مصیبت سے بچائے قیامت کے وقت کی۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کی تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ لوگو، اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یعنی انسان کی تخلیق کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا نطفہ کس طرح سے ایک انسان بنتا ہے، اور پھر وہی انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، ماں کے پیٹ میں اس کو غذا بہم پہنچاتا رہا، وہی انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ تکبر کرنے لگتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ پریگنینسی میں ہی ختم کر دیتے ہیں، یعنی ابارشن ہو جاتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ پوری زندگی دیتے ہیں، کسی کو کم عمری، کسی کو بہت زیادہ بڑھاپا عطا کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے. اور تم دیکھتے کہ زمین سوکھی پڑی ہے، جہاں پھر جہاں ہم نے اس پر مہ برسایا، ایک ایک وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کے خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں. اس سے کیا پتا چلا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو جلا بخشتا ہے اور پانی برسا کر اس کو دوبارہ زندگی عطا کرتا ہے، اور اس پر نئی پیداوار ویجیٹیشن ہم کو نظر آتی ہے جو خوبصورت لگتی ہے ہماری نظروں کو بھی، اور جسے ہم استعمال بھی کرتے ہیں کھانے پینے کے لیے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ دوبارہ سے انسان کو بھی پیدا کرے گا قیامت کے دن. بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑاتے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ قَصَرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، یہ ہے صریح خسارہ. اب یہاں پر ایسے لوگوں کی بات کی گئی ہے کہ جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اب دیکھیے قرآن ہمیں بتاتا ہے، کامیاب لوگوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے، ناکام لوگوں کے بارے میں بھی. قرآن ہمیں زندگی کا مقصد بتاتا ہے کہ یہ قرآن کس لیے آیا ہے، اور ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کفر اور ایمان کے درمیان میں ہیں، یا منافق ہیں، یا پھر دنیا پرست لوگ، دنیا دار لوگ، دنیا کے چاہنے والے لوگ، دنیا کے خواہش مند لوگ. تو ایسے عبادت گزار جو عبادت بھی کریں تو صرف دنیا بنانے کے لیے. قرآن میں سے صرف وہ سورے پڑھیں گے جس میں جو کاروبار میں رزق میں برکت کا ذکر ملتا ہے، یا جسے گھر میں برکت ہوتی ہے، یا جسے بچوں کی شادیاں ہو جائے، جسے بھوتوں کو بھگا سکیں، جسے بلاؤں کو ٹال سکیں. یعنی وہ قرآن پڑھتے بھی ہیں تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے نہیں پڑھتے، اللہ کا ذکر تھوڑا کرتے ہیں لیکن وہ اپنے ذاتی فائدوں کے لیے قرآن پڑھتے ہیں. سورہ واقعہ ہی پڑھیں گے خاص طور سے رزق میں برکت حاصل ہو، سورہ یاسین ہی پڑھیں گے خاص طور سے. یعنی قرآن کی صورتوں کو خود سے مخصوص کر لیا ہے. آپ بتائیے کہاں ہے، لائیے کہیں سے دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے پنج سورہ نازل کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے صرف پانچ صورتیں پڑھنے کے لیے کہا ہے، باقی کوئی صورتوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ، اس کا تو یہ مطلب ہے کہ نعوذ باللہ ہم اتنا بڑا یعنی اپنے رب کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں، اور اتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن کیوں نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے بس صرف پنسورہ نازل کر دینا تھا، کیونکہ صرف پنسورہ ہی پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ. یہ پنسورے کا کانسیپٹ کب آیا اور کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو پورا قرآن ہمارے لیے نازل کیا تھا، پورا قرآن ہم کو دیا. تو ایسے لوگ جو کنارے پر رہ کر عبادت کرتے ہیں کہ دین بھی اگر حاصل کرتے ہیں تو دنیا حاصل کرنے کے لیے، دین پڑھتے بھی ہیں، ان کا مقصد، ان کی دلچسپیاں، ان کا سارا سب کچھ، سارا فوکس دنیا کے لیے ہوتا ہے. وہ ہدایت چاہتے بھی ہیں تو کس لیے؟ کہ دنیا کے فائدے ان کو ملے، یعنی دنیا دنی کے فائدوں میں لگے رہتے ہیں. تو یہاں پر اصل میں الگ الگ گروپ کی بات، ہم سورہ واقعہ بھی پڑھتے تو اس میں الگ الگ گروپ کی بات کی گئی ہے. تو انسان سوچے کہ وہاں پر سابقون الاولون کون ہیں، جو نیک لوگ ہوں گے، جنہوں نے نیک اعمال دنیا میں کیے ہوں گے. تو صرف اگر صورتیں پڑھ لینے سے اور تلاوت کر لینے سے جنت میں داخلہ مل جاتا، یا صورتیں پڑھ لینے سے اگر رزق میں برکت ہو جاتی، تو پھر آج دنیا میں کوئی کاروبار نہ چلتے. تو یہ صورتیں دراصل ہم کو زندگی گزارنے کا شعور عطا کرتی ہیں، قرآن کی صورتیں، چاہے وہ کوئی بھی صورت ہو، سورہ بقرہ ہو، آل عمران ہو، سورہ ملک ہو، سورہ مجادلہ ہو، سورہ یاسین ہو، یا سورہ توبہ ہو، یا کوئی بھی صورت ہو، ہر صورت اپنی جگہ ایک اہم صورت ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمام 114 صورتیں نازل کی ہیں، صرف پانچ صورتیں نہیں نازل کی ہیں پن سورے کے لیے. تو دو کشتی کے سوار لوگ، ابن الوقت قسم کے لوگ، چلو تم ادھر کو ہوا اور ادھر کی، کہ تیل دیکھو تیل کی دھار نہ دیکھو والے لوگ، کہ جو دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اگر دنیا کا فائدہ نظر آئے تو لپک کر لے لیں گے اور اگر دنیا کا نقصان نظر آ رہا ہے تو پیچھے ہٹ جائیں گے. کہ وقت کا تقاضا کیا ہے اس کے حساب سے فالو کرو. اگر اسلام کمفرٹیبل ہے وقت کے لحاظ سے تو اسے قبول کر لو, ادروائز اس کو چھوڑ دو. رسم و رواج کے ساتھ نہ ٹکرانے والے لوگ, انہیں رسم و رواج کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگ. اور جب موقع آتا ہے تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں جو ابن الوقت قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ رسم و رواج سے نہیں ٹکراتے بلکہ اسلام سے ٹکرا جاتے ہیں. اسلام کے اندر مین میخ نکالنے لگتے ہیں, اسلام کی خامیوں کو گننے لگتے ہیں کہ اچھا دیکھا اسلام میں ایسا ہے. کہتے کہ یہ اتنی بھی سختی نہیں ہے, اتنی بھی شدت پسندی نہیں ہے, کرتے جاؤ دنیا کے کام بھی کرتے جاؤ, اللہ کو بھی خوش رکھو اور دنیا والوں کو بھی خوش رکھو. اسلام کی وہ باتیں قبول کر لیتے ہیں جو ان کو اچھی لگتی ہیں, جن میں کلیشز نہ آئیں ان کی زندگی میں, آزمائش نہ ہو, جو دل کو بھلا لگے وہ لے لیا. اور جو تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں, جو کفر کی رسمیں ہیں, جو زندگی کو رنگین کرنے والی رسمیں ہوتی ہیں, وہ بھی ساتھ میں لے لی. تو ایسے لوگ جو کفر بھی ساتھ میں لے کر چلتے ہیں, منافقت بھی ہوتی ہے اور اسلام بھی ہوتا ہے ساتھ میں. تو یہ لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو کنارے پر رہ کر عبادت کرتے ہیں. تو ہم کو سوچنا چاہیے اور ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے, کیونکہ قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ میں کن لوگوں میں شامل ہوتی ہوں. یہ شرط لگا کر اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ, کہ اللہ کی عبادت پر راضی ہو گئے لیکن شرط لگا کر آئے کہ میں اتنا ہی اسلام فالو کروں گی یا میں اتنا ہی بس فالو کروں گی, جس سے ان کے کسی فائدے پر زد نہ پڑے, ان کی خواہش پر آنچ نہ آئے, رسم و رواج کو چھوڑنا نہ پڑے. ایسے فرما بردار یعنی پارٹ ٹائم کے لیے, پارشلٹی کے لیے, کہ پارٹ ٹائم مسلم لوگ سمجھے, کہ کچھ وقت مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے اور کچھ وقت اپنی ذاتی خواہشات کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی. تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ذالک هو الخسران المبین, بہت ہی بڑا خسارہ ہے, خسرت دنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت دونوں ان کی تباہ ہو گئی اور برباد ہو گئی. تو ایسے لوگ جو کہ صرف دنیا کو چاہتے ہیں, جو دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو دنیا حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھ لیتے ہیں یا قرآن پڑھتے بھی ہیں تو دنیا حاصل کرنے کے لیے, تو دونوں کا انجام بھی مختلف اور دونوں کا انعام بھی مختلف. پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان. یہ ہے گمراہی کی انتہا, وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے. بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق. اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو ایمان, جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, نہریں بہ رہی ہوں گی. اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے. جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا, اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے, پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہو. ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے, اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. سبحان اللہ. تو اب یہاں پر جو ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایک وہ گروہ ہے جو کہ دنیا کے کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے, اور ایک وہ لوگ ہیں دوسرا گروہ جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا, عمل صالح کیا, تو اس کے لیے پھر جنتیں اور نہریں ہیں. ابھی ایکچولی یہاں پر کانسیپٹ کی بات ہے اور ایمان کی بات ہے کہ کس کا کانسیپٹ کیا ہے اور کس کا ایمان کیسا ہے. حرف کنارے کو کہتے ہیں ایج, یعنی خوف رہنا کہ ابھی یعنی اگر میں کروں گا تو ادھر گر جاؤں گا. تو کنارے پر جو لوگ رہتے ہیں اسلام کے خوف, بے چینی, بے اطمینانی کا شکار رہتے ہیں, ان کو ایمان نصیب نہیں ہو سکتا, ان کو یقین, امن اور اطمینان نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان کا توکل اللہ پر نہیں ہوتا, کیونکہ ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ ہم پر کوئی آزمائش نہ آ جائے, ہم کو کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے دنیا کا. وہ راضی بھی اگر ہوتے ہیں تو دنیا کی نعمتوں پر راضی ہوتے ہیں, آخرت کے نعمتوں پر نظر نہیں رکھتے. تو بہرحال دونوں لوگوں کا ذکر کر دیا گیا کہ ایک وہ ہے جو دنیا حاصل کرنے کے لیے اسلام لائے تھے, اور ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو ایسا اسلام مطلوب نہیں کہ جو صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے, بلکہ اللہ تعالیٰ کو ایسا اسلام مطلوب ہے جس میں قربانیاں ہوں, جس میں ہجرت ہو, جس میں انفاق ہو, جس میں جان و مال کا نقصان بھی اگر ہو رہا ہے تو اس پر صبر ہو, اور جس میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے کر بھی ایسا لگے کہ جو کچھ دیا اس کا حق ادا نہ ہوا. اللہ تعالیٰ کو ایسا اسلام مطلوب اور محبوب ہے. اور ایسے لوگ جو کہ صرف ایسے یعنی بیٹی کا رشتہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے, نہیں ہوا تو ٹوٹ گیا رشتہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دی, کچھ ذرا سا نقصان ہوا پردہ چھوڑ دیا, ذرا سا نقصان ہوا نماز چھوڑ دی. کتنے لوگ ہیں جو نماز چھوڑ دیتے, کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نقصان کر دیا, اب ہم اللہ کو یاد کر کے کیا کریں, اللہ تعالیٰ تو ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا. کتنے لوگ ہیں جو کہ ذرا سے دنیاوی نقصان پر نعوذ باللہ وہ کفر کی طرف چلے گئے, مرتد ہو گئے، ارتداد کا شکار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائشوں میں، مشکلات میں بھی ایمان پر ثابت قدم رکھے. اور اصل میں یہی تو پتہ چلتا ہے بندے کا کہ جب مشکلات اس پر آتی ہیں تو کیسے پتہ چلے کہ یہ مشکلات ہیں، آزمائش ہیں، یا پھر یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو اگر ان مشکلات میں اور آزمائشوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف لپکتے ہیں، بڑھتے ہیں، تو سمجھ لیجیے کہ یہ آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو قریب کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ سے. اور اگر ان مشکلات اور مصیبتوں میں ہم جزا فضا کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بلیم کرتے ہیں نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے منہ موڑتے، تو سمجھ لیجیے کہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، خود ہمارا کیا گیا گناہ ہے جس کی سزا ہم کو ملی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے ذریعہ بنا کر بھیجا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید. جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابئی اور نصارہ اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا. ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سر بسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے. ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے. جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، پھر اسی میں ڈھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. آپ دیکھیں یہی وہ والی آیت ہے جو ہم نے پیچھے بھی پڑھ چکے تھے کہ ان کو پینے کے لیے تیل کی تلچھٹ والا پانی دیا جائے گا جو پیاس بھی نہیں بجھائے گا اور جو نہ رگوں کو سیراب کرے گا. اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ لباس کاٹے جا چکے ہیں، یعنی تیار ہو چکے ان کے لیے لباس. فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار، آگ کے لباس تیار ہو چکے ہیں. سوچے کہ آگ ہمیں ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں ہوتی. اور ہمیشہ وہی ایک مثال ذہن میں آتی کہ چونکہ ہم خواتین ہیں نا، ہم کو بہت واسطہ پڑتا ہے کچن کے کاموں سے. جب ہم روٹی ڈالتے ہیں، روٹی توے پر ہوتی ہے، اور جب روٹی خوب پھول جاتی ہے اور غلطی سے سمجھے کہ اس میں سے کہیں بھاپ نکل رہی ہے اور ہماری انگلی وہاں لگ جائے، یا ہماری غلطی سے ہماری انگلی اس روٹی کے بھاپ میں چلی جائے، اب سوچے کتنا وہ، یعنی جو آگ کا جو لگ سکتا ہے چرکا، اس سے زیادہ لگتا ہے وہ جو بھاپ ہم کو لگتی ہے انگلی پر، اس سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے وہ بھاپ. تو سوچے کہ آگ کے لباس ان کو پہنائے جائیں گے جو ان کے لیے کاٹے جا چکے ہیں، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، یعنی حمیم کا لفظ آتا ہے اس کے لیے ہمیشہ، اور وہ ایسا پانی ہوگا کہ جو ان کی کھالوں کو نہیں گلائے گا بلکہ پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے. یعنی اوپر سے اثر نہیں کرے گا وہ پانی صرف، بلکہ وہ اوپر سے پانی اندر تک چلا جائے گا اور وہ آنتوں تک کو گلا ڈالے گا. اللہ رحم کرے، کس وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا تھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کیا تھا، ایک رب کو ماننے سے انکار کیا تھا، اس کی بنا پر وہ اتنی خطرناک سزا کے مستحق ہوں گے. آپ بتائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے نا کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں بیٹھے بٹھائے اسلام اپنے گھروں سے مل گیا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان ہے. اب اس کے مقابلے میں ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو نیک لوگ ہوں گے. دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے. ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جو اللہ ان کا رب ہے اس کا راستہ دکھایا گیا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. پھر اب ان لوگوں کی بات آ رہی ہے جن لوگوں نے اللہ کے راستے سے روکا تھا، یعنی اسپیشلی کفار مکہ ہے اس سے مراد، کیونکہ وہ لوگ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو انہوں نے عمرہ کرنے سے روک دیا، جو کہ کبھی ایسا پوری ہسٹری میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، اور دوسری بات ان کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا تھا ہجرت پر. جن لوگوں نے کفر کیا اور آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے. اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا، اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. آپ دیکھیں کعبۃ اللہ کے پاس کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ وہاں کسی کا راستہ روکا نہیں جا سکتا، اور وہاں پر یعنی کسی ایک اکیلے کی اجارہ داری نہیں ہے، اور کفار مکہ نے کیا کیا تھا کہ ابھی تک ایسا کبھی نہیں ہوا، زمانے جاہلیت میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو روکا گیا ہو کعبۃ اللہ کا طواف کرنے سے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو جو اس کے اصل حقدار تھے ان کو روک دیا عمرہ کرنے سے، تو اسی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. پھر اس گھر کی تعمیر کس نے کی تھی ان کا ذکر یہاں پر ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ مکان البیت اللہ تشرک بھی شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین ورک السجود واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل دامر یاتین من کل فج عمیق. یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹنیوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں. سبحان اللہ، یہاں پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ذکر کیا جا رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو کس نے تعمیر کیا تھا، اور یہاں پر نشان بھی بتایا گیا کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ کیا تھا کہ کہاں تعمیر کرنا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ فرشتے آئے تھے اس کی بنیادیں بتانے کے لیے کہ اس کو کن بنیادوں پر تعمیر کرنا ہے، اور فرشتوں کی بتائی گئی بنیادوں پر ہی ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا. اور آپ لوگ جانتے ہوں گے نا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا تو یہ ایکچولی تین طرف سے تو سیم دیواریں تھیں، لیکن جو حتیم والا علاقہ ایریا ہے وہ اس شیپ میں بنا ہوا تھا. اور جس وقت مکہ میں طوفان آیا اور کعبۃ اللہ کی دیواریں گر گئی تھیں، تو پھر مکہ کے لوگوں نے یہ خود فیصلہ کیا کہ ہم اس کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کرتے ہیں. تو اس کو گراتے ہوئے بھی ڈر رہے تھے، تو لیکن انہوں نے کہا کہ چلو شروعات تو کرنی پڑے گی. شروعات کی گئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کو ہم ایسے پیسوں سے بنائیں گے جو حلال کمائی ہو، جس میں کوئی شائبہ نہ ہو. تو کہا جاتا ہے کہ جدہ کے ساحل پر کوئی ایک شپ تھا جو کہ ٹوٹا پڑا تھا، اور اس کے کنارے آلہ کے تھے اس کے تختے وغیرہ، تو ان لوگوں نے وہ لے کر آئے اور حلال کمائی سے بس بنایا اس کو. تو ان کے پاس وہ چیزیں کم پڑ گئیں اس کو بنانے کے لیے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ وہ چوکور حصہ بنا دیا، اور جتنا حتیم کا حصہ ہے جو پہلے کعبۃ اللہ میں تھا شامل، اس کو حتیم یعنی نشانی بنا دی، دائرہ بنا دی کہ یہ بھی کعبۃ اللہ کا حصہ ہے. اسی لیے جس نے حتیم میں نماز پڑھی گویا اس نے کعبۃ اللہ میں نماز پڑھی. الحمدللہ ابھی تو رمضان میں ہمارے ممالک سے بھی بہت لوگ آئے ہوئے ماشاءاللہ، اور اس گھر کے فائدے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم نے اس گھر کو اس لیے بنانے لگایا تھا کہ یہاں پر کوئی کسی شرک نہ کر سکے، اور اس کو پاک رکھا جائے شرک سے. توحیر بیتی للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین قیام کرنے والوں کے لیے، اور رکع السجود اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے، اور لوگوں کو اذن عام دے دو اس گھر کی زیارت کا تاکہ وہ آئیں اونٹوں پر اور یہاں پر اس کے فائدے دیکھیں. سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ حج کا حکم ہے. ایک تو سورہ آل عمران میں ہم کو حج کا حکم ملتا ہے کہ حج فرض ہے، اور بنی الاسلام علی خمسن کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، اور آخر میں اس میں کیا آتا ہے حج آتا ہے کہ ایک تو اللہ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکات دینا، روزے رکھنا اور حج. اور حج ان کے لیے فرض ہے جن کے اوپر جو استطاعت رکھتے ہوں، جو صاحب استطاعت ہوں گے ان کے لیے حج فرض ہے، ہر ایک کے لیے حج فرض نہیں ہے. لیکن عمرہ کر سکتے ہیں، اور عمرہ نفل عبادت ہے لیکن حج فرض ہے. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس گھر کا یہ حق ہے کہ اس کو صاف رکھا جائے، اس میں شرک نہ ہو. اور اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے حکم دے دیا گیا تھا جب قرآن میں سورہ برات نازل ہوئی تھی کہ اب کوئی مشرک یہاں آ نہیں سکتا، یعنی کعبۃ اللہ کے آس پاس بھی کوئی مشرک نہیں رہ سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ شرک کیا ہے؟ دراصل ایک طرح سے گندگی ہے، بتوں کی نجاست ہے، گندگی ہے. تو اس کو پاک رکھو. اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی اس گھر میں صرف اللہ کی عبادت ہو، بتوں کی گندگی سے اور شرک سے یہ گھر پاک ہو. اور یہاں پر ظاہری صفائی بھی ہے اور باطنی صفائی بھی اس سے مراد ہے. دوسری بات یہاں پر یہ بھی مقصود ہے کہ جب بھی حج کا موقع ہے تو اس کی اور صفائی کا اہتمام کیا جائے تاکہ لوگ جو دور دراز سے آئیں وہ اس کے فائدے دیکھیں یہاں پر. اور سبحان اللہ، جو یہاں جاتا ہے وہی اس کے فائدے دیکھتا ہے. اور اگر آپ اس کو دنیا کے نقشے پر دیکھیں گے تو دنیا کے نقشے پر بھی آپ کو یہ ایسا نظر آئے گا، یعنی سینٹر میں ہے کعبۃ اللہ ماشاءاللہ، اور اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے کیسے امن والا بنایا ماشاءاللہ کہ جو بھی یہاں جاتا ہے مامون ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہاں پر اس لیے وہ آئے تاکہ ان کے لیے جو فائدے رکھے گئے ہیں وہ فائدے دیکھیں. اور وہ فائدے کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ دنیاوی رزق کے فائدے بھی ہو سکتے ہیں، پھر یہاں جو عبادت کے جو فائدے، یعنی یہاں آ کر جو سکون ملتا ہے عبادت کرتے ہوئے، ایسا سکون آپ کو دنیا کے کسی حصے میں نہیں ملے گا. اور یہاں کا طبیعت جو ہے، یہ دل ہر طرف سے غافل ہو جاتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کا گھر سامنے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی فکر رہتی ہے، اور بس یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بہتر سے بہتر طریقے پر کریں. تو واقعی میں اس گھر کے بہت فائدے ہیں ماشاءاللہ. اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ تو اصل میں اس گھر میں کون کون سی عبادت ہونی چاہیے؟ یہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، قیام کیا جا سکتا ہے، اعتکاف کیا جا سکتا ہے اور طواف۔ تو خاص طواف اس گھر کا خاص عبادت ہے، نماز تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں لیکن طواف خاص عبادت ہے۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے سبب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے۔ اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، پس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اور چکلے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ کتنی بہترین مثال سے سمجھایا گیا ہے، آپ دیکھیں کہ شرک کتنا خطرناک مرض ہے کہ وہ انسان کو کھائی میں گراتا ہے اور جو ہاویہ میں لے جاتا ہے شرک، اور ہاویہ کیا ہے؟ جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ تو شرک انسان کو اوپر سے پستی کی طرف پھینک دیتا ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، کیونکہ سب سے بڑی جھوٹی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یا بتوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر لا کھڑا کرنا۔ یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، کہ تقوی اگر ہم چاہتے ہیں کہ تقوی ہمارے اندر ہو تو پھر ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے شعائر کا احترام کرنا ہوگا، عزت کرنی ہوگی۔ تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔ یعنی اگر ہم سب جانتے ہیں کہ جو حج کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے تو وہ وہاں بیت اللہ کے پاس ہی کی جائے گی، حرم کے آس پاس کا جو علاقہ ہے وہیں کی جائے گی۔ ایون اگر حج کے دوران کوئی غلطی ہو جاتی ہے ہم سے اور جس پر ہم کو قربانی دینا واجب ہو جاتا ہے ہم پر، تو وہ قربانی بھی کعبۃ اللہ کے پاس پہنچائی جائے گی۔ ہم اپنے گھروں یا اپنے ملکوں میں نہیں دے سکتے وہ قربانی، بلکہ ہم کو وہیں وہ قربانی پہنچانا ہوگی جہاں اس کی قربان کرنے کی جگہ ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا رب ایک ہی ہے اور اسی کے تم مطیع فرمان بنو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو۔ منسک نسک یعنی قربانی کا طریقہ یا قربانی کے کا وقت۔ تو ہم سب جانتے کہ جو جانور پر جب ہم اس کو ذبح کریں تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے، اور اسلامی طریقہ ذبح کرنے کا الگ ہے، ہم سب جانتے ہیں، اسی لیے جھٹکا والا جانور ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات ہم جانتے ہیں کہ قربانی کے دن مخصوص ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو قربانی اسی دن بہت زیادہ مطلوب اور محبوب ہوتی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام جانور کا خون بہانا ہے 10 تاریخ یوم النہر، جس کو یوم النہر کہا جاتا ہے حج کے دنوں میں 10 ذی الحجہ کو۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ کی نظر میں پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، تو ہم کو اس دن جانور کی قربانی دینا پڑے گی۔ تو جتنے جانور آپ سال بھر میں ذبح کرنا چاہتے ہیں، چاہے آپ اس کو کچھ بھی نام دے دیں، صدقے کا بکرا، پتا نہیں کیا کیا، حالانکہ صدقے کا بکرا کوئی ہوتا نہیں ہے، یہ بھی ایک شرک کا ایک دروازہ سے کھلتا ہے۔ تو جتنی آپ کو قربانیاں دینی ہیں سال بھر میں، آپ ساری کی ساری 10 تاریخ کو دے دیں، 10, 11, 12, 13 کو۔ یہ 3-4 دن ہمارے لیے قربانی کے مخصوص ہیں، اس دن جو بھی قربانی دیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوگی۔ تو ہر امت کے لیے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر ہے، اور ہر امت میں الگ الگ طریقے کار رہا ہوگا، ہمارے یہاں پر ہم کو صحیح طریقہ بتایا گیا ہے۔ اور یہاں پر خاص طور سے مخبتین کا لفظ آیا ہے کہ عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کے لیے۔ تو اس میں اصل میں 3 معنی پائے جاتے ہیں کہ وہ لوگ جو استقبال یعنی تکبر اور غرور نفس چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں عاجزی اختیار کریں، دوسرا اس کی بندگی اور غلامی پر مطمئن ہو جائیں، پھر تیسرا اس کے فیصلوں پر راضی ہو جانا۔ یہ 3 معنی مخبتین میں آتے ہیں۔ تو یعنی صرف عاجزی اختیار کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کی بندگی اور غلامی پر مطمئن بھی ہو جانا ہے اور اس کے فیصلوں پر راضی بھی ہونا ہے، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب صحیح طریقے سے مان سکتے ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم الصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون۔ جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مخبتین کی کوالٹیز بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر یعنی قرآن کی آیتیں سن کر کچھ نہ کچھ اثر ہونا چاہیے ہمارے دلوں پر۔ پھر مصیبت کے آنے پر صبر سے کام لینا، نماز بھی قائم کرنا، اور رزق جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں سے خرچ کرنا، یہ تمام کوالٹیز مخبتین کی ہوتی ہے۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو، نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، اب یہاں پر جو ہمارے پر ایک کانسیپٹ پیدا ہو گیا کہ اچھا ایسے جانور ہوں کہ موٹے تازے ہوں، یا ہم بعض وقت کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت مہنگا جانور خریدتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ نہیں، یہ سب نہیں پہنچتا تمہاری طرف سے اللہ تعالیٰ کو، نہیں ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے جانوروں کا، نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم نے کس نیت سے یہ قربانی کی تھی۔ تم ایک کرو، دو کرو، چھوٹا جانور ہو، بڑا جانور ہو، کوئی بھی ہو، لیکن بس تمہاری نیت خالص ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور کیوں کرو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب تم کو کیوں مسخر کیا جانور کو؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہدایت کا سامان کیا تو تم اس پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعتراف کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ خوشخبری ہے محسنین کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، گوشت اور خون نہیں پہنچتا۔ اس نے تمہارے لیے مسخر کیا تھا کہ اس کی بخشی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو، تو میری قربانی، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ کس کے لیے ہو؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہو، کیونکہ ایسی قربانی قابل قبول ہوگی، ادروائز وہ لوٹا دی جائے گی۔ یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں، یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ آپ دیکھیں قرآن کی یہ آیت اس بات پر گواہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے سے دفع نہ کرتا تو زمین پر جتنی عبادت گاہیں، اب ساری عبادت گاہوں کا نام لے لیا گیا یہاں پر، کہ لہدیمت سوامعوں و بیاؤں و صلواتوں و مساجد، جو خانقاہیں ہیں، گرجا ہے، معبد ہے اور مسجدیں ہیں۔ سوامع اور بیاؤن اور صلواتوں کے لفظ استعمال ہوئے یہاں پر۔ سوامع اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں راہب اور سنیاسی اور تارک الدنیا فقیر رہتے ہوں، اور بیاؤن کا لفظ عربی زبان میں عیسائیوں کی عبادت گاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صلوات سے مراد یہودیوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ یہودیوں کے ہاں اس کا نام سلوتا تھا، جو آرامی زبان کا لفظ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہی لفظ بعد میں سیلیوٹ جو آتا ہے اسی سے بن گیا ہو۔ سیلیوٹیشن کا جو لفظ آتا ہے اسی سے نکل کر لاطینی میں پھر انگریزی میں پہنچا ہو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یعنی ایک کی حکومت ختم کر کے دوسرے کی حکومت نہ لائے اللہ تعالیٰ، تو اگر ایک ہی شخص کے پاس حکمرانی رہے، یہ ایک ہی ملک کے پاس کنٹرول رہے اور وہ سپر پاور رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فساد پھیلے گا زمین میں، کیونکہ اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کو ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو وہ ظلم کرنے لگے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک کو ڈیفیٹ کرواتا ہے دوسرے سے، پھر اس کو اگر وہ ظلم سے تم پر اترا ہے تو پھر اس کو بھی ڈیفیٹ کرواتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو دفاع کرتا رہتا ہے، ہٹاتا رہتا ہے تاکہ زمین پر فساد نہ پھیلے۔ اور یہاں پر ہر عبادت گاہوں کا یہاں پر کانسیپٹ پیش کیا گیا ہے کہ اسی لیے اسلام میں ان جنگ کے جو اصول اللہ کے رسول نے ہم کو سکھائے ہیں، تو اس میں اللہ کے رسول نے خاص طور سے ہدایت دی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بچوں اور بوڑھوں کو نہ مارا جائے، عورتوں کے اوپر دسترازی نہ کی جائے، درخت نہ کاٹے جائیں، اور جو معبود خانے ہیں، جو عبادت خانے ہیں، چاہے وہ مندریں ہوں، مسجدیں ہوں، یا خانقاہیں ہوں، یا گرجا ہوں، کچھ بھی ہو، اس کو مسمار نہ کیا جائے، ان لوگوں کو تکلیف نہ دی جائے۔ تو یہ اسپیشلی ہمارے یہاں پر ہم کو حکم ملتا ہے۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ اللہ بڑا طاقتور ہے، زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکات دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام کی دعوت دی لوگوں کو اور وہاں سے لوگوں کو ہٹاتے رہے، تو پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی گئی، پھر ان سے کہا گیا کہ اسلام کی دعوت قبول کرو یا ادر وائز پھر ہم کو تم کچھ ٹیکس پے کرو تاکہ ہم تمہاری حفاظت بھی کریں، اور نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ تین آپشن دیے جاتے تھے۔ جب سامنے والے اگر یہ بات مان لیتا کہ ٹھیک ہے ہم ٹیکس پے کریں گے تو ان سے جنگ نہیں کی جاتی تھی، لیکن جو لوگ نہیں مانتے تھے تو پھر ان سے جنگ کی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان لوگوں کو ہٹاتا چلا گیا جو ظالم تھے اور نیک لوگوں کو لاتا گیا۔ اور الحمدللہ یہ آیت اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ آخر کار ایسا ہوا کہ کئی علاقوں پر الحمدللہ اسلامی حکومت قائم ہوئی اور ظلم کا خاتمہ ہوا، فساد کا خاتمہ ہوا، کیونکہ یہ نیک لوگ تھے جنہوں نے حکومت قائم کی، یہ نماز پڑھنے والے اور نماز کا حکم دینے والے لوگ تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط علیہ السلام اور اہل مدین بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا، اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور۔ اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی، کتنی خطا کار بستیاں جن کو ہم نے تباہ کیا اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی قصر کھنڈر بنے ہوئے ہیں، کہ یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے۔ حقیقت یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ واقعی میں کہ جب آنکھوں پر پٹی پڑ جاتی ہے تو پھر کچھ سوچتا نہیں ہے، اور اصل میں یہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ پہلے دل پر اثر انداز ہوتے ہیں، پہلے دل دراصل ان کے ہر حق کو قبول کرنے سے انکاری ہو جاتے ہیں، تو وہ دل کا اثر پھر انسان کے جسم پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنی ڈرا دینے والی آیت ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ تو کیسے دل اندھے ہو جاتے ہیں؟ جب حق بات کے لیے ہمارا دل نہ کھلے، جب اچھی بات کو قبول کرنے کے لیے ہمارا دل راضی نہ ہو، تو سب سمجھے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر سب پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے ہزار برس کے برابر ہوا کرتا ہے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، میں نے ان کو پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا اور سب کو واپس میرے پاس ہی آنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ایسی گھڑیوں میں نہیں ہو جاتے، بلکہ ہمارے یہاں کا ایک دن جو ہمارے یہاں کا شمار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ اور شمار ہوتا ہے۔ تو یہاں سے اور وہاں سے کوئی ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کتنا ہوگا۔ ہم دیکھتے کہ پہلے کہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو 50,000 سال کے برابر بھی بتایا ایک دن، اور یہاں پر 1,000 سال کے برابر بتایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال ہمارا شمار اور اللہ تعالیٰ کے پاس کا شمار بالکل الگ ہے، ہم کمپیئر نہیں کر سکتے اپنے پاس سے۔ قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ کہہ دیجئے کہ لوگوں، میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہو، پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی۔ اور جو ہماری آیت کو نیچے دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے ساتھی ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے کوئی رسول بھی ایسا نہ بھیجا اور نہ نبی جس کے ہاتھ میں جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی کہ شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا۔ اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیت کو پختہ کر دیتا ہے، اللہ علیم ہے۔ اور تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ اناد میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لے کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور وہ اس پر ایمان لے آئے اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے۔ اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے۔ وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، بے شک اللہ علیم اور حکیم ہے۔ یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا کہ اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو، تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا، اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے اور وہ سمیع و بصیر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے۔ کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہ غنی و حمید ہے۔ کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ سبحان اللہ۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے، وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، وہی تم کو موت دیتا ہے اور پھر وہی تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقے عبادت مقرر کیا ہے جس کی پیروی وہ کرتی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو، اور اگر وہ تم سے جھگڑے تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کریں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں، ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور جب ان کو ہماری آیت صاف صاف سنائی جاتی ہے تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ ان سے کہو، میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ۔ اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو، جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ وہ مدد چاہنے والے بھی کمزور، اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسے کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ یہاں پر دیکھا جائے تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ایک تو مثال سے بات سمجھا رہا ہے، سمجھانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ کیسے تم لوگوں کی تم اللہ تعالیٰ کی قدر کو پہچان ہی نہ سکے جیسے کہ حق ہے، اور واقعی میں ہم انسان اللہ تعالیٰ کی قدر اس کا حق پہچان ہی نہیں سکتے، اور اس کے لیے تو ہمیں معرفت ضروری ہے، علم ضروری ہے۔ جب تک ہمارے پاس اچھا علم نہیں آئے گا، صحیح علم نہیں آئے گا، پختہ علم نہیں آئے گا، ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رسم منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، وہ سمیع اور بصیر ہے، جو کچھ اس کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکو اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی ہوں واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ بس نماز قائم کرو، زکات دو، اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی تمہارا کیا نام رکھا تھا، مسلمان، اور اس کتاب میں بھی تمہارا کیا نام ہے، مسلمان۔ یہ والی آیت تھی ہماری جس پر ہمیں بہت کچھ ڈسکس کرنا تھا، لیکن ہمارا ٹائم ہو چکا ہے۔ بہرحال صرف بات اتنی سمجھنے کی ہے کہ ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی مسلمان رکھا تھا، جب سے انبیاء آ رہے ہیں تب سے ہمارا نام مسلم تھا، اور آج بھی ہمارا نام مسلم ہے۔ تو نہ ہم اپنے آپ کو حنفی کہلوائیں، نہ شافعی کہلوائیں، نہ حنبلی، نہ مالکی کہلوائیں، اور نہ کچھ اور بھی نام جو لوگوں نے آج نئے اور رکھے ہیں۔ اور یہاں پر ہمیں ایک مشن دیا جا رہا ہے، ایک ویژن دیا جا رہا ہے کہ ہوج تباکم، اس نے تم کو چن لیا ہے، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، تو ہم کو چن لیا ہے، کیوں چنا ہے؟ تاکہ ہم لوگوں کی باگڈور اپنے ہاتھوں میں سنبھالیں، ہم دنیا میں لوگوں کے پیشوا اور امام بنیں، ہم نیکی میں لوگوں کو آگے لے کر جائیں، اور ہم میں سے ہر فرد یہ سوچے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ۔ तो हम में से हर एक को एक काम करना है, इनफरादी लेवल पर भी, इज्तिमाई लेवल पर भी, जहां जहां हमसे जैसे जैसे बन सकता है हमको ये काम करते चले जाना, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको चुना है। तो एक हो मुस्लिम हर्म की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, कि हम सबको एक होकर ये काम करना है। हम एक मुस्लिम उम्मा है, हम एक उम्मत है, जो हम मिजाज लोग, एक मकसद को हासिल करने वाले लोग, एक मिशन को फॉलो करने वाले लोग, वो मुसलमान होते हैं। तो लिहाजा हमको अपने उस नाम को याद रखना है और हमको फिरकों में नहीं बैठना है, बल्कि हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक दीन को मानने वाले, एक कुरान को मानने वाले, एक रब को मानने वाले, एक रसूल को मानने वाले और तमाम रसूलों को मानने वाले, जिनमें हम कोई तफरीक नहीं करते। तो हम सब मुसलमान हैं, हम सब का मिशन एक है, हम नेकियों में एक दूसरे का साथ दें, किसी को पकड़कर खींचे ना, कोई अगर नेक काम में आगे बढ़ता है तो उसको रोके ना और उसको काम करने दिया जाए। हाँ, फिरकों में नहीं बैठना है हमको, बल्कि नेकियों में एक दूसरे का साथ देना है। और फिरके, वो फिरके थे जो मोतजिला फिरका था, या कदरिया जहमिया फिरके थे, जो गुमराह फिरके थे। आज अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशंस की सूरत में अलग अलग लोग अलग अलग टोलियों में काम कर रहे हैं छोटे मोटे लेवल पर, तो उसको हम फिरका वारियत नहीं कह सकते। हाँ, फिरका वारियत कब होगी? जब हम इमामों के नाम पर एक दूसरे को बांट दें, या एक दूसरे की टांग पकड़कर खींचे और खुद आगे बढ़ने की फिक्र करें, दूसरों को काम ना करने दें, बल्कि हम सब मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करें। क्योंकि ऐसे बहुत से लोगों की जरूरत है आज भी, कि जो जगह जगह ऐसे दीन का काम कर सकें और लोगों को नेकी की राह की तरफ बुला सकें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमसे वो काम ले ले, और वाकई में अल्लाह ताला हमको अपने चुने हुए बंदों में बना ले, और हम हर हाल में मुसलमान ही रहें। सहाबे कराम भी मुसलमान थे और हम भी मुसलमान हैं, लिहाजा हम अपना काम करते जाएं और अपने मिशन को याद रखें, अपने मकसद को हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। आमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته